اب بات کرتے ہیں احمد و صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون وقال تعالی کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن رب اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج کا جو لیکچر ہے اس کا خصوصی عنوان آپ کے علم ہے ستر و حجاب کے احکامات سورہ نور اور سورہ احزاب کی روشنی میں، یعنی اسلام کے ایک بنیادی گوشہ ہے معاشرت، اور معاشرت کے حوالے سے خاص طور پر جو عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اسلام نے ہمیں احکامات دیے ہیں ستر و حجاب پر مبنی، جسے ہم جامع ترین انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ پردے کے احکامات، پردے سے متعلق احکامات. جب ٹیکنیکل تعریف میں ہم آتے ہیں تو ستر و حجاب کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دو صورتوں کا جو تذکرہ ہوا یہ اصلا وہ ماخذات ہیں جہاں سے کہ اس کے بنیادی اصول ہمیں ملتے ہیں. سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ دو وہ صورتیں جس میں خاص تناظر میں، یعنی سیرت رسول علیہ صاحب صلی اللہ کی آپ ترتیب میں دیکھیں تو خاص کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کے تناظر میں مسلمانوں کو یہ احکامات دے دیے گئے. اور یہی وہ بات ہے کہ بعض اصحاب سے یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ ازواج مطہرات اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے حوالے سے مسلمانوں کو بہت سارے احکامات دیے گئے. یعنی ایک مثال آپ لے سکتے ہیں واقعہ عشق کی، کہ وہ جو ایک واقعہ مشہور معروف ہے جانتے ہیں آپ حضرات کے، جو زیر بحث آتا ہے ان صورتوں میں، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کی برات میں جو آیات نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے برات کا اظہار فرمایا کہ یہ جو تہمت ہے بالکل بے بنیاد ہے اور یہ جھوٹ ہے اور افترا ہے اور یہ منافقین کی سازش تھی. مسلمانوں کو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اس کی تفصیل میں مسلمانوں کے بہت سارے آئینی احکامات وہ مل جاتے ہیں، انہیں معاشرت سے متعلق بہت سارے احکامات دے دیے جاتے ہیں. پھر خاص طور پر اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے، اہل بیت کا وہ تصور جو کہ قرآنی تصور ہے جس میں کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اہل بیت کا ایک تصور تو شیعوں کیا پائے جاتے ہیں نا وہ ادھک، تو اہل بیت سے خطاب کرتے ہوئے مسلمان خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے، اور وہ قرآن مجید کا حصہ اور تا قیام قیامت رہنمائی کا ذریعہ بن گئے. تو یہ ان کی فضیلت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. ساتھ ساتھ نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اصول تفسیر میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی شے جو جس واقعے سے متعلق نازل ہوتی ہے اسی سے متعلق نہیں رہتی، بلکہ اس کا حکم عام ہوا کرتا ہے. یہ بات ضروری نہیں کہ جس واقعے جس شان نزول کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا گیا یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور نہیں اس کا انتباق نہیں ہوتا. نہیں، اصول یہ ہے کہ عبرت بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ جو اعتبار ہے یعنی حکم سے کسی آیت سے حکم کا اخذ کرنا یہ اس کے سبب سے خاص نہیں ہے بلکہ اس کے الفاظ کے ساتھ عام ہے. جس بھی موقع سے متعلق وہ احکامات منطبق ہوتے ہوں وہاں اس کا انتباق ہو جاتا ہے. یہ وہ غلط فہمی ہے جو بعض متجددین کو، بعض ماڈرنسٹ اپروچ رکھنے والے افراد کو لاحق ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو پردے کے احکامات آئے یہ تو خاص ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ. بس بہت بڑی غلط فہمی، اس سے ہوتا کیا ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ کٹ جائے گا. بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور اس کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کو ہدایت دی گئی، رہنمائی دی گئی، بلکہ اس کے برخلاف بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جس میں خطاب کا رخ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے مگر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا امکان بھی آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں. وہ اصل میں آپ کے پیرائے میں اہل امت کو، تمام امت والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو امت کے علماء نے ہمیشہ سے اسی طرح سے اس کے معنی سمجھے ہیں اور یہی صحیح تر اپروچ ہے. یعنی قرآن مجید میں جو باتیں ازواج مطہرات سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں وہ بھی بعد والوں کے لیے عام ہیں. نقطے کی بات اس میں کیا ہے، آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام مردوں کے لیے رہنمائی، تمام عورتوں کے لیے رہنمائی، یعنی آپ کی سیرت و کردار میں، آپ کے اخلاق و ادوار میں، مگر خاص کچھ پہلو ایسے ہیں جو کہ نسوانی پہلو رکھتے ہیں، یعنی وہ خواتین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ان کے ذریعے سے امت میں اس رہنمائی کا ان کو اسوہ بنا دیا گیا. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ اسوہ ہوں گی ان پہلوؤں میں امت کی تمام خواتین کے لیے. تو اس اعتبار سے وہیں سے دین اخذ ہوگا اور ان صورتوں میں انہی تناظر میں بات کی جا رہی ہے. گھر کے اندر کا پردہ اور گھر کے باہر کا پردہ, یہ ایک تقسیم ہے جس کو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اختیار کرتے تھے. اس سے پہلے مولانا اسلائی صاحب بھی اور مولانا حمید الدین فرائی صاحب, انہوں نے اس نقطے کی وضاحت کی. نظم قرآن کے حوالے سے خاص اپنی ایک معنویت رکھتا ہے, یعنی اگر قرآن مجید کے نظم پر, قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورہ نور میں جو احکامات وارد ہوئے ہیں یہ اصلا گھر کے اندر سے متعلق ہیں. وہ پردہ جو کہ گھر کے اندر اختیار کرنا مطلوب ہے اس کے احکامات سورہ نور میں وارد ہوئے, اور وہ پردہ جو کہ گھر سے باہر سے متعلق ہے, ایک یہ عامیانہ بات ہے, یعنی گھر کے اندر گھر کے باہر آپ خاص کریں گے ستر و حجاب اور اسی طرح سے پھر محرم اور نامحرم, یہ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی, مگر ایک عام انداز میں سمجھنے کے لیے یہ زیادہ اچھا انداز ہے کہ گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور میں ڈسکس ہوتا ہے اور گھر سے باہر کا پردہ سورہ احزاب میں ڈسکس ہوتا ہے. اچھا, دو الفاظ ان سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان آیات جو کہ ان صورتوں میں وارد ہوئی ہیں خاص پردے اور ستر و حجاب کے حوالے سے ان کو لیتے ہوئے ان احکامات کو سمجھیں گے. یہاں پر یہ نوٹ کیجیے کہ ستر و حجاب یہ قرآن کی دو بنیادی اصطلاحیں, اور اس کے ذریعے ہی سے, یعنی اس کی صحیح تر تفہیم, اس کے صحیح تر طور پر سمجھ جانے ہی سے آگے کا تمام موضوع متعلق. بعض لوگ اس میں خط مبض کرتے ہیں, دونوں کو ملا دیتے ہیں. ستر بھی وہی ہے جو حجاب ہے, یہ بات صحیح نہیں. ستر ایک خاص اصطلاح ہے, حجاب ایک خاص اصطلاح ہے, اور پردے دو طرح کے ہیں جس سے کہ بحث کرتے ہیں. ستر وہ حصہ ہے کہ جس کا کسی بھی حال میں کسی محرم کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں. محرم اور نا محرم, یہ بھی بنیادی اصطلاح ہے کہ یہ مقدمات ہیں جہاں سے کہ ستر و حجاب یا پردے کے احکامات کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں. محرم عام الفاظ میں ہم اسے کہیں گے کہ جس سے کسی بھی طور پر نکاح کبھی بھی جائز نہیں. اس کی پھر دو اقسام ہو جاتی ہیں, ایک ہیں جو کہ محرمات ابدیہ ہیں اور ایک محرمات عارضیہ ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر کہیں پر نکاح کیا تو اب بعض اس نکاح کی وجہ سے محرم ہو گئے, مگر اگر وہ نکاح نہیں رہا تو اس کے بعد وہاں نکاح ہو سکتا. مثال کے طور پر بیوی کی بہن سے, یعنی سالی سے جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ مگر محرمات ابدیہ میں سے نہیں. اگر بیوی کو طلاق دے دی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے, یا بیوی مر گئی تو بعد میں اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے, مگر جب تک وہ خاتون آپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. تو مگر یہ اس کے ساتھ, یعنی اس محرم محرمات عارضیہ کے حوالے سے محرم نہیں بن جاتی, یعنی سالی. اس اعتبار سے بھی اس میں فرق ہے, مگر موٹی بات جو نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے کہ محرم اور نامحرم کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ تقسیم ہے جو پردے کی لاگو ہوتی ہے. محرم رشتے دار وہ ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, نامحرم وہ ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے. محرم سے پردہ علیحدہ نوعیت کا ہے, نامحرم سے پردہ علیحدہ نوعیت کا ہے, پردہ دونوں سے. ہاں, پردہ کس سے نہیں ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان پردہ نہیں. شوہر اور جو کنیز, آج اس کا رواج نہیں اور نہ موجود کہیں پر, آج وہ بحث زیر بحث نہیں, یعنی وہ آج متعلق بحث نہیں ہے ہم سے, ورنہ کنیز کا معاملہ بھی وہی ہے جو کہ بیوی کا ہوا کرتا ہے. تو وہ یہ صرف وہ دائرہ ہے جس کے باہر یہاں پر جو ہے وہ ستر کا پردہ بھی نہیں, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ستر کا پردہ نہیں, اس کے علاوہ ہر ایک سے ستر کا پردہ ہے. بیٹوں سے بھی ہے, والدین سے بھی ہے, بھائیوں سے بھی ہے, اسی طرح سے دیگر محرم رشتے داروں سے بھی ہے. ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر الگ ہے, عورت کا ستر الگ ہے. ان کو نکات بار آپ نوٹ کرتے چلے جائیں, ان شاء اللہ بعد میں کچھ مواد بھی بتا دیا جائے گا جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے پاس مستقل اس کو مطالعے میں رکھ سکتے ہیں, یا دیگر کہیں چاہیں تو اس کو آپ سنا سکتے ہیں, پڑھوا سکتے ہیں. مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے, یعنی ناف سمیت گھٹنے سمیت, یہ وہ حصہ ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. یہ وہ حصہ ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا, یعنی ایک مرد دوسرے کے ستر کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہاں, بعض استثنائی صورتیں علیحدہ, یعنی علاج کی غرض سے ہے تو طبیب کے سامنے ستر کا کھولنا جائز ہو جاتا ہے, وہ بھی جبکہ ایسی ضرورت ہو, یعنی بغیر ستر کے کھولے علاج ممکن نہیں تو ڈاکٹر کے سامنے ستر کھولا جا سکتا. مرد کا ستر یہ ہو گیا. خاتون کا ستر دوسرا ہے. خاتون کا ستر پورا جسم ہے, سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا, دونوں ہاتھ کلائی سے آگے اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے, اس کے علاوہ پورا جسم اس کا ستر ہے. پھر سے میں دوہرا رہا ہوں, بہت اہم بات ہے اور اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. خاتون کا ستر پورا جسم ہے اس کا, یعنی وہ خاتون کے سامنے ہی بند رکھے گی. اس میں دو آرا ضرور ہے, مگر صحیح تر رائے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ورنہ بعض کے نزدیک خاتون کا ستر جو ہے وہ یہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہے, مگر یہ بات اتنی درست نہیں. خاتون کا ستر خاتون سے بھی یہی ہے کہ پورا جسم ستر ہے, سوائے دونوں ہاتھ کلائیوں سے آگے, چہرہ اور ٹخنوں سے نیچے پیر. اس سے کیا مفاد حاصل ہوا؟ یعنی یہ ستر ہو گیا تو اس سے معلوم یہ ہے کہ اس حصے کا, یعنی جو حصے کھولنے کی اجازت ہے ستر کے علاوہ, اس کے علاوہ کوئی اور حصہ خاتون اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. اس میں عمومیت کے ساتھ کوتاہی ہوتی ہے، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا. البتہ یہ وہ سطر ہے جو کہ دین کی رہنمائی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ خاتون کا سطر یہ ہے، ہر حال میں یہ حصہ ڈھپا رہے گا، ڈھکا رہے گا، سوائے شوہر کے اور کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا. ہاں حاجت کے وقت طبیب کے آگے کھولا جا سکتا ڈاکٹر کے سامنے. سوالات ہوں تو ساتھ ساتھ مختصر مگر سطر سے خارج ہیں، چہرہ سطر میں داخل نہیں. بات آگے آئے گی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سطر، حجاب اس کے بعد آئے گا زیر بحث. بلکہ یہیں پہ نوٹ کر لیجیے اس کے یہ تو ہو گئی بات سطر کی، یعنی سطر کیا شے ہے؟ جو محرم کے سامنے بھی ڈھانپنا ہے، اور مرد کو مرد سے بھی ڈھانپنا ہے، عورت کو عورت سے بھی ڈھانپنا ہے. سطر مرد کا کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، یعنی ناف سمیت گھٹنے سمیت، گھٹنا سے خارج نہیں، یعنی گھٹنے سے اوپر کی اگر کسی نے چڈی پہنی ہوئی ہے تو وہ سطر پوشی نہیں ہو رہی ہے، گھٹنا بھی اس میں ڈھک جائے. اچھا پھر جس شے سے ڈھانپا جا رہا ہے وہ شے بھی ایسی ہو کہ جس سے واقعتا سطر پوشی ہوتی ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت پتلا سا کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے، یا بہت ہی پتلے سے کپڑے کی، یا بہت ہی ٹائٹ جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے کہ جسم کی پوری جو حیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اس سے بھی سطر پوشی نہیں ہے. سطر پوشی کے معنی یہ ہیں کہ جسم کی رنگت بھی چھپ جائے، جسم کی حیت بھی چھپ جائے، اس کی بناوٹ بھی چھپ جائے، ایسا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، اتنا موٹا ہو کہ اس سے تمام مقاصد حاصل ہو جاتے ہو. تو یہ ہے جو سطر پوشی کے لیے لازم ہے، مرد سے مرد کا سطر، عورتوں سے عورتوں کا سطر چھپانا لازم ہے. شوہر کے انتقال کے بعد سسر جی نامحرم ہو جاتا. اچھا جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب سطر تو یہ شے ہو گئی، اس سے مفاد کیا حاصل ہوا کہ اس کا اہتمام ہر حال میں ضروری ہے. یہ گھر کے اندر زیر بحث رہتا ہے، یعنی محرم رشتے داروں کے سامنے سطر کی بحث آتی ہے نا کہ محرم رشتے داروں سے بھی جو حصہ چھپانا ہے وہ یہ ہو گیا. نامحرموں سے جو چھپانے والا حصہ ہے وہ ہے اصل میں حجاب، جس کا کہ حجاب سے اہتمام ہوتا ہے. حجاب شریعت کی اصطلاح میں وہ اضافی کپڑے ہیں جو انسان، جو خاتون جو ہے گھر سے باہر جب نکلے نامحرموں کے سامنے آئے، یا گھر میں بھی اگر نامحرموں سے بات کرنے کا موقع ہے تو اس کا اہتمام کرے. وہ حجاب کیا ہے کہ ایک اضافی اوڑھنی ایسی جو کہ اپنے اصل کپڑوں کے اوپر، ایک کپڑے وہ ہیں جو جسم سے ملحق ہیں یعنی کھال سے لگے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے اوپر ایک اور ایسی بڑی اوڑھنی اوڑھ لے کہ جس سے وہ اپنے کپڑوں کی زیب و زینت کو بھی چھپا لے اور ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی کور کر لے. یہ ہے جو کہ اضافی حجاب ہے، جلباب سے جسے تعبیر کیا گیا قرآن مجید میں کہ وہ یذنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی جلباب، اپنی بڑی سی اوڑھنی چادر کو اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لیں کہ ان کی زینت اس میں چھپ جائے. ساتھ ساتھ علیہن سے بات بھی شامل ہوئی کہ اپنے چہرے کو اس کے اندر مخفی کر لیں، بات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گی. یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو چادر ہے یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے خمار اور ایک ہے جلباب. قرآن مجید دونوں کا استعمال کرتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنے خمار کو اپنی جیوب یعنی اپنے سینوں کے اوپر اس کا بکل مار لیا کریں. یہ وہ دوپٹہ ہے جو آج رائج ہے، یعنی خواتین جو دوپٹہ گھر پر استعمال کرتی ہیں جس کا ایک پلو وہ اپنے سینے کے اوپر ڈال لیتی ہیں اور سر پر سے بھی اسے لپیٹ لیتی ہیں. ایک تو دوپٹہ وہ ہے نا صرف گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں، یعنی باقاعدہ دوپٹہ اوڑھنے کا جو صحیح اوڑھنی اوڑھنے کا طرز ہے، جو بڑی بوڑھیوں کیا ہوا کرتا تھا آج جو ہے وہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، آج بس ایک فیشن کی علامت کے طور پر دوپٹہ گلے میں جو ہے وہ لٹتا رہ جاتا ہے، وہ نہیں. خمار وہ کہ جس سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سینہ ڈھانپ لیا جائے اور اس کو سر سے بھی اوڑھ لیا جاتا ہے، گھر میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ خمار ہے، یہ علیحدہ شے ہے. اور جلباب وہ ہے جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اوپر سے بڑی اوڑھنی اوڑھ لی جاتی ہے، جس کی ایک تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ارتقاء یافتہ صورت یہ برقع ہے، جسے آپ کوٹ کہتے ہیں نا، اسکارف بھی ہے اس میں باقاعدہ، نقاب حجاب بھی ہے اور ساتھ ایک باقاعدہ بڑا کوٹ ہے جس سے کہ پوری جو زینت ہے اور جو اصل کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے، وہ بھی زینت کا باعث ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حسن اور زیبائش کا اظہار ہے، تو اس کو بھی نامحرموں سے ڈھانپ لینا، یہ ہے اصل میں حجاب. تو دو علیحدہ علیحدہ دائرے ہو گئے، ایک دائرہ ہوا سطر کا اور ایک دائرہ ہوا حجاب کا. ہم دیکھتے ہیں کہ سطر کے احکامات یا گھر کے اندر کے پردے کے احکامات سورہ نور میں زیر بحث آتے ہیں، اور گھر سے باہر کا پردہ خاص طور پر حجاب یہ ہے جو کہ سورہ احزاب میں زیر بحث آتا ہے. اب ہم آغاز کرتے ہیں گھر کے اندر کے پردے سے، احکامات سطر سے. سب سے پہلا حکم جو سورہ نور میں ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے وہ ہے حکم استئذان، یعنی اذن طلب کرنا. ثلاثی مزید تھی کیا باب پڑھ لیا آپ لوگوں نے اس میں گرامر میں؟ نہیں. اچھا صحیح. یہاں پر حکم طلب کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، داخل نہ ہو ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یعنی کسی اور کے گھر میں، حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم وہاں سے کچھ نہ کچھ اجازت طلب نہ کر لو، یعنی معانست کہتے ہیں کہ واقفیت، اپنے آپ کو واقف کروا لو اور ان سے اس بات کو معلوم کر لو کہ وہاں پر تم داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہو، اپنی پہچان نہ کروا لو. اور تسلم علی اہلہا، اور وہاں کے رہنے والوں پر سلام نہ کر دو، السلام علیکم کہہ کر داخل ہونا یہ اسلامی آداب کا حصہ ہے. ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، تاکہ تم یاد رکھو اس بات کو. اجازت لے لینے کا حکم سب سے پہلا دیا، یعنی اسلامی معاشرت کے جو آداب ہیں اس میں پہلا حکم یہی ہے کہ کسی کے گھر میں انسان داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو. تو یہاں تک اس میں اہتمام ہے، یعنی سنت رسول اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں اہتمام کے ساتھ اس بات کو سکھایا گیا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اجازت لے لیا کرو. اجازت کی مراد کیا ہے؟ اطلاع کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہ تم گھر میں داخل ہو رہے ہو. احادیث رسول کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. بآواز بلند جو ہے انسان سلام کہے، اور اس کی بھی صورت ہے، استئذان اذن طلب کر لینا آنے سے پہلے، اس کی جو صورت معین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی کے گھر کے باہر آپ ایسے کھڑے ہوں کہ اس کے گھر پر نگاہ نہ پڑے، گھر کے اندر نگاہ نہ جائے. ایک صاحب آئے، انہوں نے جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر، وہ سامنے کھڑے ہوئے سوال کر رہے تھے، گھر کے اندر نگاہ بھی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما جعل الاستئذان لأهل البصر، یہ جو استئذان ہے یعنی حکم طلب، پہلے اجازت طلب کر لینا، یہ تو اصل میں نگاہ کے واسطے ہی تو تھا کہ نگاہ پہلے نہ پڑے. انسان اگر گھر میں نگاہ کو داخل کر دیتا ہے تو خود بھی داخل ہو گیا، ایسے نہ ہو بلکہ ایسے کونے پر کھڑے ہو کہ گھر پر اس کی نگاہ اندر نہ پڑے، گھر والوں کے معاملات پر نہ پڑے، اور اس کے بعد وہ اجازت طلب کرے تاکہ گھر والے اپنا حلیہ یا جو بھی معاملات اس کو درست کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دیں. اور وہاں پر باہر کھڑے ہو کر بھی وہ تین مرتبہ اجازت طلب کرے، سلام کرے اور تین مرتبہ اجازت طلب کرے. اور اگر اجازت اندر سے نہ ملے تو بغیر کسی قبیلہ خاطر ہوئے، بغیر کسی شے کو برا مانے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ جائے. قرآن نے کہا کہ یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے، اعتبار سے یہ اسلام کا حکم ہے. پھر ساتھ ساتھ کچھ اوقات ایسے معین کر دیے گھر والوں کے لیے بھی کہ جو میاں اور بیوی کے خلوت کے اوقات ہیں ان میں ان کی جو خلوت کی جگہ ہے وہاں نہ جایا جائے. حتیٰ کہ بچوں کے لیے بھی معین کر دیا، کہا کہ اس وقت نہ جائیں. ہاں ایک دو بچے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں، جو ذرا بڑے ہو جائیں تو انہیں بھی کہا کہ ان موقعوں پر نہ جایا کریں. خلوت کے موقع کون سے قرآن معین کرتا ہے؟ سورہ اسی یعنی سورہ نور ہی کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے قبل تک اور ظہر کے بعد. ایک تو رات کے سونے کا وقت ہو گیا، اور ظہر کے بعد کون سا وقت ہے؟ اسلامی تہذیب میں سے قیلولہ کہتے ہیں، یعنی وہ وقت کے جو دن کے اوقات میں بھی آرام کا ہوا کرتا ہے. تو کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ میاں بیوی کے جو خلوت کی جگہ ہے وہاں پر بغیر اجازت کے نہ جایا کرے کوئی. اجازت لینے کا حکم جو ہے وہ اپنے گھر سے بھی متعلق ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بتایا. احادیث و رسول میں ان احکامات کی وضاحت ہو جاتی ہے. کچھ احادیث میں آپ کے سامنے جلدی رکھوں گا، وقت کی کمی کے باعث اس نشست کو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے مکمل کرنا ہے، بہت سارے موضوعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ زمانے میں دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. فقہاء نے نابینا کے لیے بھی حکم بیان کیا ہے کہ اسے بھی چاہیے کہ بغیر اجازت کے اندر نہ جائے، اس لیے کہ گھر والوں کی جو باتیں ہیں وہ پہلے نہ سن لیں. یعنی ہر طرح سے کسی کی پرائیویسی کا خیال کرنا، پرائیویٹ لائف کا خیال کرنا، یہ اس میں پیش نظر ہے. اجازت لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کی ہے، اور فرمایا اگر تیسری بار پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. بخاری مسلم کی روایت. حضرت حضیل بن شرابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. ابو داؤد شریف کی روایت. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا؟ ابو داؤد کی روایت. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر آ کر کہا آ لے جو، کیا میں گھساؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، ذرا اٹھ کر اسے بتاؤ کہ یوں کہنا چاہیے السلام علیکم ادخلوا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضرت خلیدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور سلام کیے بغیر یوں ہی جا بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو. ابو داؤد کی روایت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازے پر دستک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں. آپ نے پوچھا پھر دو مرتبہ آپ نے یہی سوال کیا، میں نے کہا میں ہوں میں ہوں، یعنی اس میں میں ہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس میں میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو؟ یعنی صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان بتائے کہ میرا نام فلاں, یعنی نام بتائے کہ میں فلاں شخص ہوں, اور جو غرض ہے اس کو بھی اگر مختصراً بیان کر سکے تو بیان کر دے کہ دو منٹ کا کام ہے, اس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا تھا. تو یہ کیا ہے کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مقصد کے لیے آیا ہے کوئی شخص اور کون ہے, نام بتائے. یہ نہ توقع کرے کہ بس مجھے تو جانتے ہی ہیں. اور آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, اس پہ نام اپنا لکھتے نہیں, گمان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کے پاس میرا نام سیو ہوگا. بھائی کتنوں کے نام سیو ہوں گے؟ اور پھر اس کے بعد اگر نام پوچھ لیں تو برا مان جاتے ہیں کہ ہمارا نام آپ کے پاس سیو نہیں, یا فون کر کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یا کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کی ساری بات سننے کے بعد کہیں کہ آپ کا اسم گرامی, تو غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. تو کس طرح معلوم ہوگا آپ کو؟ ذرا بتا دیا کریں, جیسے آغاز ہو کلام کا میں فلانا عرض کر رہا ہوں اور یہ مقصد ہے. تو یہ زیادہ اچھا ہے, دوسروں کو امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالیں, ہم پہلے ہی اپنی شناخت کروا دیں کہ فلانا بات کر رہا ہوں فلانی جگہ سے, ساتھ کوئی ریفرنس بھی, ایک ہی نام کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ ملاقات ہوئی آپ سے یا جو بھی ہے, تاکہ سامنے والا بھی مشکل اور پریشانی میں نہ آئے, یا کہیں آپ میسج چھوڑ رہے ہیں تو اپنا ایسا ایڈریس چھوڑے کہ اس میں آپ کا نام مکمل ہو, دوسرے کو پریشانی سے ہی بچانا مقصود ہے, ساتھ ساتھ باتوں کی وضاحت ہو جائے. اس میں اجازت لینے کا حکم اپنے گھر کی صورت میں بھی ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں, کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اپنی ماں کو اوریاں دیکھے, یعنی کسی ایسی حالت میں دیکھے جو ناپسندیدہ ہو؟ تو چاہیے کہ محرم رشتے داروں کے پاس بھی داخل ہوتے ہوئے. ایک اور صحابی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس جاؤ تو بھی اجازت طلب کیا کرو. ان کی بیوی حضرت زینب, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب فرماتی ہیں, سے روایت ہے کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو ایسی آواز کرتے تھے جس سے کہ گھر والوں کو ان کی آمد کا علم ہو جاتا تھا. امام کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ایسی آیت کے ذیل میں, یعنی کوئی آواز اس کا کھنکارنا یا السلام علیکم زور سے کہنا, یہ بہت پسندیدہ بات ہے. اور گھر والوں پر خود جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونا, یہ پسندیدہ بات ہے. اس کا اہتمام ہو, گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ فرانے صاحب آئے. یہ جو ایک سرپرائز دینے کا آج کل فیشن ہے نا, اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. اور یہ سرپرائز کے نتیجے میں بہت سو کو پتا نہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی باہر سے ایک دم سے آ جاتا ہے, کوئی خبر سنا کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. آج کل ایک اور بھی صلاح چلتی نا, وہ اپریل فول ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں, ساری بےہودگیاں ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلامی معاشرہ, اسلامی تہذیب بہت پاکیزہ آداب کے ساتھ ہے, اور یہی اس کے آداب ہیں. السلام علیکم سے اپنی آمد کی خبر دے کر آپ گھر میں داخل ہوں, تاکہ کسی ناپسندیدہ منظر کو نہ دیکھیں, کسی کے ٹوہ میں نہ لگیں. جناب دوسرا حکم جو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں وارد ہوتا ہے, نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم. یہ ویسے تو عام ہے, باہر بھی, گھر سے باہر بھی اس کا اطلاق ہوگا, مگر اس اصول کو اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردہ زیر بحث ہے, تو یہ زیادہ مطابقت رکھتا ہے اس بات. گھر کے اندر اپنی نگاہوں کا نیچے رکھنا محرم رشتے داروں کے حوالے سے بھی, یعنی کسی محرم رشتے دار محرم کے بھی سطر پر نگاہ نہ پڑے. اور نگاہ جو ہے یہی فساد کی ابتدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علی حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی مردہ کی بھی ران پر تمہاری نگاہ نہ پڑے, میت کی ران, یعنی وہ جو کہ اس کا سطر ہے اس کو بھی اپنی نگاہوں سے نہ دیکھو. انسان کی نگاہ جتنی پاکیزہ ہوگی اس قدر اس کا باطن پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے نگاہوں کی حفاظت سب سے پہلا قلعہ ہے. اگر شیطان نے اس کو اٹھا دیا تو اس کے بعد پھر بہت سارے قلعے خود بخود منہدم ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر انجام وہ ہے جو جس کو انتہا کہیے, زنا, وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو پہلے ہی بند پہ جو روک لیتا ہے اپنے آپ کو, وہ یہ جو کہ پاک دامنی کے ساتھ عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزار سکتا, ورنہ پھر اس کے بعد نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر یہاں سے آغاز ہوتا ہے, اور اس کے بعد دل ناپاک خیالات سے آلودہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ آگے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور رسول اللہ نے حدیث میں واضح کیا کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, دل بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے, یعنی یا تو اس کی منطقی انجام تک اسے پہنچا دیتی ہے یا اس سے رہ جاتی ہے, مگر زنا کا آغاز تو ہو جاتا ہے پہلے سے. اور یہی وہ اصول ہے جو فقہاء نے پیش نظر رکھا, اور یہ ساری چیزیں اصل میں صدر لے ذریعہ ہیں ایک حرام کام سے بچانے کے لیے. ابتدائی معاملات یہ پردے اور ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں, سارے صدر لے ذریعہ ایسے برے کام تک پہنچانے والے راستے کو شروع میں بند کر دیتے ہیں کہ انسان وہاں تک جائے ہی نہیں. اس کا معاملہ ویسے ہی ہے. مثال میں اگر آپ لیجئے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ نامحرم سے دیکھ کر بات کرنے میں کیا قباحت ہے, یا مسافہ کر لینے میں کیا قباحت ہے, یا آواز سننے میں کیا قباحت ہے. بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں اگر قباحت نہیں تو یہ مبنی علی القباحہ ہیں, کسی برائی تک لے جانے والی, اور معقول اصول یہی ہے کہ جو شے برائی تک لے جاتی ہے اس کو پہلے روک دیا جائے. مثال اس کی یوں لیجئے کہ کوئی سڑک آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے, بند ہے آگے سے, اور یا بہت بڑا گڑھا ہے وہاں پر, آپ ایک میل گاڑی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے, سڑک بند ہے, دائیں بائیں کوئی اور ایگزٹ وے آؤٹ ہے نہیں, آپ واپس آتے ہیں. آ کر آپ جو کوئی وہاں چوکی میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی ادھر کوئی سائن بورڈ لگا دیتے کہ آگے سڑک بند ہے, سڑک خراب ہے, تو اتنی مجھے مشقت تک کرنی پڑتی. تو اسلام نے اسی طرح سے جو زنا تک یا بدکاری تک لے جانے والے راستے ہیں ان سے بہت پہلے وہ سائن بورڈ لگا دیے, کوشن بورڈ لگا دیے کہ دیکھو آگے داخل نہ ہونا, آگے راستہ جو ہے وہ خراب ہے, آگے جاؤ گے تو پھر اس کے بعد فساد سے دو چار ہو جاؤ گے. اس اعتبار سے ان معاملات کو اس اعتبار سے لینے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ ہمیں روکنے والے ہیں برائی تک لے جانے سے. البتہ چونکہ شریعت نے اس کی برائی بیان کر دی تو اس راستے پر جانا, کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میں ملوث نہیں ہوں گا مگر میں جا سکتا ہوں, یہ بھی جائز نہیں. یعنی اب یہ راستہ وہ خود گناہ کا باعث ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے, قل للمومنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہ وہ اپنے اہل ایمان مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کیا کر نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, نگاہوں کی نیچے رکھنے کا حکم. پھر اس کے بعد اہل ایمان عورتوں سے بھی آیت نمبر 31 میں خطاب کیا گیا, قل للمومنات, کہہ دیجئے اہل ایمان عورتوں سے, یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کیا کریں, وہ یحفظن فروجہن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. دونوں سے خطاب کیا گیا, جیسے مردوں کے لیے غزوہ بصر کا حکم ہے ایسی عورتوں کے لیے بھی غزوہ بصر کا حکم ہے. ہاں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ وہ مرد, ویسے تو مردوں کے لیے تو ہر حال میں عورتوں سے غزوہ بصر ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. عورتوں کے حوالے سے کچھ رعایت ہے جو دین دیتا ہے, وہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر ملاقات انٹریکشن کا معاملہ نہ ہو تو وہاں بعض دینی یا شرعی یا عقلی ضروریات کے تحت مرد کو دیکھ لینا عورت کا یہ جائز ہو جاتا ہے. بعض روایات سے ہمیں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے, یعنی دینی تعلیم و تعلم کے لیے یا دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے, جہاں پر کہ انٹریکشن کا خطرہ نہ ہو, یعنی مرد اور عورت کا آپس میں جو ہے وہ ملاقات کا یا انٹریکشن کا خطرہ نہیں ہے, اور وہاں پر اگر خاتون مرد کو دیکھ لیتی ہے تو اس کی اسی درجے میں اجازت ضرور ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ تماشا دکھایا جو عید کے روز حبشی غلام مدینے میں کر رہے تھے. بخاری مسلم کی روایت, اس میں کہ بخاری شریف اور مسند احمد میں بھی نقل ہوئی, بخاری مسلم مسند احمد, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ آپ کے پیچھے سے, یعنی پیٹھ کے پیچھے سے, یہاں کندھے کے اوپر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشاہدہ کر رہی تھی جو حبشی وہاں پر کوئی تماشا دکھا رہے تھے. تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ ایسے مرد کے جن سے انٹریکشن نہیں ہوتا خواتین کا, ان کو دیکھ لینا عورت کا یہ کسی درجے میں جائز ہے. البتہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا وہ کسی بھی درجے میں جائز نہیں, نامحرم عورتوں کو, اور محرم خواتین کے بھی سطر پر نگاہ جمانا یہ بات ویسے ہی ناپسندیدہ ہے, اس کی حرمت اس سے پہلے بیان ہو گئی. یہ بھی کئی روایات سے غزوہ بصر کا حکم ثابت ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کی روایت, ترمذی کی روایت, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیر تربیت رہے, تو آپ کی تربیت کے جو مختلف پہلو تھے ان کے آپ کے ارشادات آپ کی روایات کے ذریعے سے وہ بات بھی واضح ہو رہی ہے. بتایا کہ دیکھو جو پہلی نگاہ پڑ گئی وہ تو معاف ہے, دوسری نگاہ نہیں. جو بلا ارادہ پڑ گئی وہ معاف ہے, دوسری نگاہ نہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں, فرمایا فوراً نگاہ نیچی کر لو, نگاہ پھیر لو. مسلم ترمذی ابو داؤد النسائی کی روایت ہے. جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. مسند احمد کی روایت, یعنی اگر انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے, اور اگر نگاہ فساد کا ذریعہ بن جائے تو اس کے بعد انسان کا اندر ناپاک ہو جاتا ہے, اور ناپاک نگاہ پر حلاوت نہیں آتی عبادات کی, پھر اس کے بعد اس کا دل نہیں لگتا عبادات میں, اس کا دل نہیں لگتا دینی علوم میں, دینی معاملات میں, دینی جدوجہد میں, اس لیے کہ اندر ایک ناپاکی ہے اور اس ناپاکی کے ساتھ یہ طہارت جمع نہیں ہو سکتی. انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل کو اپنی نگاہ کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے تاکہ دین اس کے اندر آ سکے, دینی تعلیمات آ سکیں, دینی مزاج آ سکے. تو قرآن شریف کی روایت, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. سطر کے حوالے سے مسند احمد مسلم اور ابی ابو داؤد کی روایت ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو بھی نہ دیکھے. اس میں بھی اکثر کوتاہی کا معاملہ ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پردے کے احکامات مردوں اور عورتوں کے درمیان ہیں. نہیں, محرم مردوں کے محرم مردوں سے بھی ہیں, یعنی محرم مردوں کے محرم عورتوں سے بھی ہیں, اور عورتوں کے عورتوں سے اور مردوں کے مردوں سے بھی ہیں یہ احکامات, ان کا بھی لحاظ ضروری ہے. تیسرا حکم کیا ہے؟ ستر کی حفاظت کا حکم. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یہ حکم وارد ہوا, وہی یعنی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ جو جائز استعمال اللہ نے رکھا ہے بس وہیں تک اس کو محدود رکھا جائے. مل کے یمین اور ازواج, سورہ مومنون میں آپ تفصیل سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ بات یہیں تک. اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ ہے جو کہ آج یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے. بہت ہی کیٹیگوریکلی یہاں پر اس بات کو معین کر دیا کہ جو قضاء شہوت کا جائز راستہ ہے وہ صرف بیوی یعنی شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, اور اس کے علاوہ مردوں کے لیے خاص طور پر جو مل کے یمین, جو آج اس کی مروجہ کوئی صورت نہیں ہے. جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ آج بھی کہیں جاری ہے, ایسا کہیں نہیں, یعنی آج لونڈی یا غلام کہیں نہیں پائے جاتے. تو آج جو جائز صورت بنی وہ بیوی ہی کی ہے بس, تو وہیں تک محدود رہے قضاء شہوت کے. اس کے علاوہ اور جتنے راستے ہیں وہ سارے ہیں جس کو کہ دین بند کر دیتا ہے, پسند نہیں کرتا, بند کر دیتا ہے, اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر اختیار کیا گیا. ایک اور روایت جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا جب ہم تنہائی میں ہوں یعنی تنہائی کے وقت بھی کیا ستر پوشی وہ لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے اسے. تو یہ بڑا اچھا قول ہے حضرت خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, فرماتے ہیں کہ جیسی تمہاری خلوت ہوگی ویسی تمہاری جلوت ہوگی. اگر خلوت اچھی ہو جائے گی تو جلوت بھی اچھی ہو جائے گی. یعنی انسان اگر اپنی خلوت کو درست کر لے, وہاں وہ حیا عفت پاک دامنی اخلاص اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو, یعنی خلوت جو اکیلے کا وقت ہے, تو پھر انسان جو جلوت میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کر دے گا. لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ, اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ وہ اچھا ہو جائے گا. جی حضرت تھانوی صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی امت کے علماء کہتے رہے, میں ان کی نسبت سے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا, ایک اور واقعہ کچھ کہہ رہے ہیں. ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ ان کی بہن حضرت اسماء وہ تشریف لائیں, اور یعنی اب وہ سن بلوغ کو داخل ہوئی تھی, یعنی یہ وقت تھا کہ جب وہ بالغ ہوئی, تو اس وقت جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ باریک تھے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا, اے اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے, یعنی کپڑے ایسے ہوں کہ پورا جسم ساتر ہو. ایک اور روایت جو ابو داؤد ہی کی ہے, اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی کاسیات العاریات, ایسی عورتیں جو کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. ان پر کپڑے پہن کر ننگی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا تو اتنے چست ہیں کہ اس سے جسم کی پوری حیت واضح ہو رہی ہے, یا اتنے باریک ہیں کہ اس سے جسم جھلک رہا ہے. تو یہ کپڑے پہننا بھی نہ پہننے کے برابر ہے, اور لعنت کی گئی ایسی عورتوں پر, اللہ لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر. آج جو کچھ فیشن کے نام پر جو لباس عام ہو گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ وہ واقعتاً شرعی لباس سے بہت دور جا چکے. شریعت جو ہے وہ معین کرتا ہے ان چیزوں کو کہ اس میں لباس کے حوالے سے کچھ اصول دے دیے گئے. یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس میں تشبہ نہ ہو, یعنی مرد عورتوں جیسے لباس نہ پہنے, عورتیں مردوں جیسے لباس نہ پہنے, تو اسی طرح سے کسی ایسے قوم کا لباس اختیار نہ کریں جو کہ ان کا دینی رسم و رواج ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. تو اسلام نے مشابہت یعنی تشبہ بالنساء تشبہ بالرجال کو منع کیا, آپس میں ایک دوسرے جیسے مرد عورتوں جیسے لباس اور عورت مرد جیسے لباس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون جو ہے وہ مردوں جیسے جوتے پہنتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تو اس اعتبار سے نہ مردوں کی مشابہت عورتیں کریں, نہ عورتیں مردوں کی مشابہت کریں, اور نہ کسی غیر قوم کی نقالی کریں. آج یہ وبا کبھی سننے میں آتی تھی اور آج تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جینز کی پینٹ اور ٹی شرٹ یہ خواتین پہننے لگی. یہ جیسے ہی اس کے اندر حرمت کا پہلو کہ یہ لباس تو مردوں کے لیے بعض اوقات حرام ہوتا, یعنی اس قدر ٹائٹ پینٹ اگر مرد بھی پہن لے کہ اس سے پوری جسامت ظاہر ہو رہی ہے تو ساتر نہیں ہے. ستر تو اس کا نام ہے, ستر ڈھاکنا تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ستر کا حصہ ہے اس پر ایسا کپڑا پہنا جائے جو میں اتنا چست ہوں. اور آج کل ایک وبا تو اس قدر عام ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو آگے والی صف میں کوئی شخص جو ہے وہ ڈاؤن پینٹس اور اپ شرٹ شارٹ شرٹ چل رہی ہوتی, اس کا ستر ہی کھل جاتا ہے. اور ستر ڈھاپے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کی نماز بھی نہیں ہو, دوسروں کی نماز بھی خراب کر رہا. اور وہ جب سجدے میں گیا رکوع میں گیا تو اس کی پینٹ نیچے کو کھنچ گئی اور شرٹ اوپر کو کھنچ گئی. یہ کیا مذاق ہے؟ لباس ایسا پہنے کہ جس سے اس کا جسم تو ڈھک سکے, اگر سطر نہیں ڈھانک پا رہا تو پھر لباس پہننے کا اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہے, اور اسی حال میں آ کر وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے. سمجھانا چاہیے اور حکمت کے ساتھ, اور ایسا نہ ہو بعض لوگ جو ہے وہ اب نوجوان اکثر آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور ان کو بری طرح سے جھڑک دیتے ہیں ان معاملات میں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایسے سمجھایا جائے کہ ان کی مسجد سے رغبت بھی قائم رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاح بھی ہو جائے, مگر یہ اصلاح طلب پہلو ہے. بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ آج سے ظاہر ہونے لگا. جی تکنوں سے اوپر رکھنا چاہیے, یہ بھی لباس کے حدود میں سے شامل ہے. مطلب واجب ہے کہ اس کا اہتمام کریں. جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی شدت بیان فرمائی کہ جو حصہ نیچے ہے ازار کا, جو حصہ تکنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. جی فیشن یہ ہے کہ لڑکیوں کا تخنوں سے اوپر ہو اور لڑکوں کا جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہو. وہ ایک ہمارے مدرس تلووں سے بھی نیچے آ رہا ہے. ایک مدرس بیان کر رہے تھے کہ کوئی فیشن چلا ہے ملا پاجامہ. جی خواتین ہیں پرانی بات. اچھا وہ سارے پیرزادہ بھائی درس ہو رہا تھا ان کا وہاں, تو ان سے سلام نہیں کہ جو ہے وہ خواتین آ کے ٹیلر کو کہتی ہیں کہ ملا پاجامہ سی. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تخنوں سے اوپر بھی ہونا اور پتا نہیں کتنا اوپر ہونا. دین کے ساتھ مذاق بنایا میں دیکھا. جبکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تخنوں سے نیچے رکھیں, یعنی ان کو تخنوں سمیت ڈھانپنا ہے انہوں نے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تخنوں سے اوپر انہوں نے رکھنا اپنے جو بھی شے پہنے اظہار سے. یہاں بعض لوگ اشکال یہ کرتے ہیں کہ شاید تخنوں سے نیچے اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو جائز. یہ بات درست نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یاد دی تھی وہ ایک دوسرا پہلو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں یہاں تک تصریح فرما دی کہ یہ اس بال الازار من المقینہ, یہ جو تخنوں سے نیچے کرنا ہے کپڑوں کا, یہ خود تکبر ہے. آپ خود تجزیہ کیجیے اس کا. ایک شخص یہ جانتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تخنوں سے نیچے پائن چلنا ہو اور پھر بھی نیچے رکھتا ہے, تو یہ کبر نفس کا اظہار ہے کہ نہیں میں جیسا چاہتا ہوں ویسے کروں. یہ خود تکبر ہے, اور اشد ہے اپنے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کی ہدایت کو سن لینے کے بعد اس کی مخالفت پر وہ آمادہ ہو جائے اور کہے کہ نہیں نہیں یہ تکبر نہیں ہے. یہ خود تکبر ہے. تو ہر صورت میں اپنے تخنوں کا, صرف نماز کا خاص نہیں بلکہ ہر حال میں اپنے کپڑوں کو, جو شے پہنی ہوئی ہے وہ چاہے لنگی ہو دھوتی ہو پاجامہ ہو پینٹ ہو, ہر شے کو اوپر رکھنا ہے. نماز میں بعض لوگ اوپر کر لیتے ہیں, چلیے نماز میں بھی کریں, مگر ویسے ہر حال میں اوپر رکھنا چاہیے. موڑنا جائز ہے. یا آج بعض لوگوں نے عام کر دیا کہ موڑنا جائز نہیں ہے. ویسے وہ حدیث جس میں کہ کپڑوں کے سمیٹنے کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی چادر پہن کر کپڑے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران بار بار اپنے کپڑوں کو سمیٹتا چلا جا رہا ہے, تو یہ عمل کثیر ہے. اس کی ممانعت ہے, نہ یہ کہ نماز سے پہلے اگر وہ تخنوں کو موڑ لیتا, یعنی تخنوں سے اوپر پائنچے کو موڑ لیتا. اس روایت سے جو ابھی اوپر میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہے, اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مبسوط میں ہمیں ملتا ہے امام ترمذی کی کتاب, کہ حضرت عمر اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہو کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے. چوتھا حکم جو سورہ نور کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سینے پر اوڑھنی ڈالنا. سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, خواتین کو چاہیے, ان پر لازم ہے, وَلْيَضْرِبْنَ تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں, اپنی آت اپنا آچل جو کچھ دوپٹہ ہے, خمر خمار سے اپنی خمار یعنی دوپٹے کا ایک پلو اپنے سینے پر اس طرح ڈال لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسوانی حسن رکھا ہے عورتوں میں, اس کا ایک مرکز اس کا سینہ بھی ہے, تو اس کو اضافی طور پر ڈھانک لینے کا حکم دیا شریعت میں, اور اس کو محرم رشتے داروں کے سامنے بھی ڈھانکنے کا حکم ہے. وہ جو اوڑھنی گھر میں استعمال میں ہوتی ہے جیسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں, اس کا اہتمام اس درجے میں ہو کہ وہ اس کو اس اعتبار سے ڈھانک لے کہ جو سینے کا حسن ہے وہ اس سے چھپ جائے, اور دوپٹہ بھی ایسا ہو جو کہ موٹا ہو جس کے سے واقعی جو ہے وہ حسن چھپتا ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ صرف گلے پڑا ہوا ایک فیشن بن جائے. یعنی چادر اپنے گریبان پر چادر سے اپنا گریبان چھپائے رکھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر جا کر اپنی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں سے بیان کیا, انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی. یعنی پہلے عربوں کے ہاں یہ رواج اتنا نہیں تھا کہ سینے کو ڈھانپ لیا کریں کپڑے سے, کرتے کیا تھے کہ کمر بند ہوتا تھا, پٹکا جسے کہتے ہیں, کمر پر باندھ لیا کرتی تھیں خواتین. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آیت سن کر کوئی خاتون اپنی جگہ بیٹھی نہیں نہیں جیسے کہ صحابہ میں رواج تھا اور یہ طرز تھا ان کا کہ جو حکم آئے اس پر عمل کرنا، ایسے خواتین کا معاملہ بھی تھا، ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھولا اور کسی نے اپنی چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا، دوسرے روز بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ پردوں تک کو کاٹ کر اس سے اپنے لیے، اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا تو پردے کو کاٹ کر جو دیوار پر لٹکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر اپنے لیے جو ہے دوپٹہ بنا لیا مگر اس پر عمل کیا، دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبی میں حاضر ہوئی سب دوپٹے اوڑھی ہوئی تھیں، ابو داؤد شریف کی روایت، اس وقت مسجد میں خواتین آ کر باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی، بعد میں فتنے کے حوالے سے جو ہے فقہاء نے لکھا کہ آپ مسجد میں خواتین کا آ کے باجماعت نماز ادا کرنا مناسب نہیں ہے، بعد میں حضرت عمر کے زمانے سے اس پہ پابندیاں لگ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے خواتین کے اس کیفیت کو، یعنی بن سور کا مسجد آنا یا جو ہے وہ مسجد آنے کی وجہ سے جو ایک اختلاط ہو رہا تھا تو وہ روک دیتے خواتین کو مسجد آنے سے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی خواتین، ہاں علیحدہ علیحدہ، سب سے پہلے مردوں کی جماعت ہوتی تھی پھر بچوں کی جماعت ہوتی تھی اس کے پیچھے خواتین کی جماعت. اچھا جناب، پانچواں حکم جو سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہی میں وارد ہوا کہ عورتیں اپنی زیب و زینت مخفی رکھیں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، انہیں چاہیے کہ ظاہر نہ کریں وہ زینت اپنی زینت سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، خود ظاہر ہو جائے، اس میں بڑا اہم نقطہ ہے، جواب لکھ کر دیں اس کو بعد میں لے جائے. پچھلی دفعہ کا بھی ایک سوال آیا ہوا تھا، وہ میرے پاس اس کے تحریر جواب لکھا ہوا ہے، میں آج لا نہیں سکا، انشاءاللہ میں اگلی مرتبہ لے آؤں گا یا فاروق بھائی کو فراہم کر دوں گا، خواتین کی جانب ہی تھا غالبا. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو بغیر ان کے اختیار کے، بغیر ان کے ظاہر کیے خود ظاہر ہو جائے. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ بعض لوگ اس سے اس بات کو لیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یہ تو خود ظاہر ہو جاتا، نہیں ظاہر نہیں ہو جاتا خود، یہ تو ظاہر کیا جاتا، اور خود ظاہر ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جس میں خاتون کا اختیار نہیں خود وہ ظاہر ہو رہی ہے زینت، یعنی کسی خاتون کا جسم جو ہے وہ معتدل ہے، زیادہ موٹاپا نہیں ہے، زیادہ دبلا نہیں ہے، تو وہ اب جیسے بھی کپڑے پہنے خود بخود اس کے جسم کا اعتدال وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اب یہ اس کا اختیار نہیں، یہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، اس سے اللہ نے نہیں روکا، اس پر اس کے کوئی گناہ نہیں. کسی خاتون کا قد لمبا ہے، اب وہ ظاہر ہو رہا ہے، اگر یہ حسن ہے تو وہ ظاہر ہو رہا ہے خود بخود، تو اس سے بھی اب اس کو کوئی نہیں روک سکتی. اچھا پھر بلا ارادہ بے اختیار اگر سر سے اوڑھنی جو ہے وہ سرک گئی، تو یہ ہے جو خود ظاہر ہو گیا، اس سے ظاہر نہیں کرنا چاہا. اب یہ وہ صورتیں ہیں کہ کوئی رنگت ہے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ خود ظاہر ہو رہی ہے، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، کلائی سے آگے کا جو ہاتھ ہے اس کا پردہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے. البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتنے کے وقت اگر ہاتھ پر بھی دستانے پہن لیے جائیں تو یہ احتیاط کا معاملہ ہے، مگر اگر ہاتھ کا پردہ ویسے تو نہیں ہے تو اگر ہاتھ سے رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو یہ خود ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خود ظاہر ہو رہی ہیں. البتہ جہاں تک پردہ تھا یعنی حجاب کے احکامات وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے، اس میں اس سے کوئی فرق نہیں آیا کہ یہ ما ظہر منہا سے اس کو بھی خارج کر دے، کوئی کہے بھی چہرہ بھی اسی میں ہے، چہرہ خود ظاہر ہو جاتا، نہیں، چہرہ اس کے علاوہ ہے، چہرے کا ڈھانکنا نامحرم کے سامنے واجب ہے. اچھا پھر اسی طرح سے جو کپڑا اوپر پہنا ہوا ہے یعنی جو حجاب پہنا ہوا ہے اس میں بھی وہ صاف ستھرا ہے اور اگر اچھا ہے تو اس میں بھی کوئی زینت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، ویسے تو حکم یہ ہے کہ ایسا اختیار کیا جائے جس میں خود زینت نہ ہو. آج بھی ایک وبا عام ہو گئی کہ وہ جو حجاب ہے اس کو خود اظہار زینت کا ذریعہ بنا لیا گیا، اب اس پر کڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس پر جو ہے وہ مہنگے مہنگے کوٹ ہیں، حجاب ہیں اور اسکارف ہیں، تو یہ تو خود زینت کو چھپانے کا ذریعہ تھے، اس کو خود زینت بنا لیا تو اس کے اوپر ایک اور حجاب پہننا پڑے، یعنی وہ تو اظہار زینت کو چھپانے کا ذریعہ تھے، اس کو سادہ ہونا چاہیے، اس میں زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اس میں سادگی کا ہو، اور اس کے لیے یہی ہے کہ ایسے رنگ میں ہو جس میں خود جاذبیت نہیں ہوتی، جیسے سیاہ ہے، سفید ہے، یہ وہ رنگ ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور سادہ رنگ ہے کہ جس میں خود اظہار زینت نہیں، اس کو اختیار کیا جائے. اچھا کس کے سامنے وہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں؟ یہاں پہ اب وہ فہرست آ جاتی ہے جو محرم افراد کی فہرست ہے، اور نوٹ کیجئے قرآن مجید اگر محرم افراد کی فہرست دیتا ہے تو یہ کوئی لایعنی کام نہیں ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ محرم اور نامحرم کی بنیاد پر معاشرے کی تدوین ہوگی، معاشرے کی ترتیب اس بنیاد پر ہوگی، یہ نہیں کہ بس یہ تو بھائی جیسا ہے، یہ تو ہمارے والد جیسے ہیں، یہ تو ہمارے کزن ہیں. بھائی کزن ہوا کریں، اللہ نے محرم اور نامحرم میں تقسیم کر دی، اور محرم سے پردہ نہیں ہے، نامحرم سے پردہ ہے، تو اس کو محفوظ رکھنا لازم ہے. قرآن مجید اتنی تفصیل کے ساتھ اگر محرموں کی، محرم افراد کی تفصیل دے رہا ہے تو ہماری معاشرت میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی اطلاق ہوتا ہے اور اس کا اظہار ضروری ہے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن او ابناء آبائهن و آبائی بولتهن او ابنائهن و ابنائی بولتهن او اخوانهن و بنی اخوانهن و بنی اخواتهن و نسائهن او ما ملکت ایمانهن والتابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. اور عورتیں اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے 31. عورتیں اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں اور اپنے باپ اور خسر یعنی سسر خسر اور بیٹوں کے اور شوہروں کے بیٹوں یعنی کسی اور خاتون سے بیٹا ہے شوہر کا بیٹا ہے تو اس کا محرم ہوا خاتون کا اور اپنے بھائیوں یعنی اپنے بھائیوں بھائی جیسا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں. اور یہ جو ہے وہ منہ بولا بھائی بھی کوئی نہیں ہوتا منہ بولا بیٹا بھی کوئی نہیں ہوتا اور انہوں نے تو مجھے بیٹی بنایا ہوا ہے ایسا بھی کوئی نہیں ہوتا آپ نے کسی کو بیٹی بنایا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو حرمت یا تو ثابت ہوتی ہے نسب سے یا رساس سے یا تو وہ کہیں پیدائش کی وجہ سے حرمت ہوگی یا عارضی ہوگی تو وہ نکاح کی وجہ سے ہوگی یا رضاعت کی وجہ سے ہوگی. ابدی رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے یعنی کوئی رضائی بھائی ہے تو وہاں حرمت ہو گئی کوئی رضائی باپ ہے تو حرمت ہو گئی رضائی ماں ہے تو حرمت ہو گئی تو یہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت ہوتی ہے. اصول ہے کہ ماں ہورما من النسب ہورما من الرضاع جو کوئی حرام کیا گیا یعنی جیسی حرمت ثابت ہوئی نسب کی وجہ سے یعنی کسی کے نسب میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے جو رحمی رشتے کی وجہ سے ویسی حرمت جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. اچھا اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں بھتیجا کون ہے بھائی کا بیٹا بھانجا کون ہے بہن کا بیٹا اور اپنی جان پہچان کی عورتیں نسائی ہننا کے الفاظ آتے ہیں اپنی عورتیں یعنی اس میں فقہ نے مختلف احکام لکھے. ایک بات تو یہ کہ وہ عورتیں ہوں مسلمانوں کی عورتیں پھر ساتھ ساتھ یہ کہ خاندانی عورتیں ہوں ایسا نہ ہو کہ بازاری قسم کی عورتیں ہوں چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اور جو ہے وہ گھر کی باتیں جا کر گھر کی خواتین کی باتیں جا کر باہر بیان کریں اور اس سے بھی جو ہے وہ بے پردگی ہو تو اس سے ہی منع کیا صرف اپنی عورتوں تک ہے معاملہ. اور اگر کوئی باہر کی عورتیں تو ان سے بھی حجاب ہوگا ان سے بھی گھر کے معاملات کو چھپایا جائے گا ان سے بھی اپنی زیب و زینت کی جو ہے کو مخفی رکھا جائے گا. اسی طرح سے ہر وہاں پہ ہر شخص سے کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو. آج تو رواج نہیں پہلے زمانے میں یہ خواجہ سرا ہوا کرتے تھے گھروں میں بھی آتے جاتے تھے جسے آج ہجرا کہتے ہیں تو یہ آ کے جو ہے گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض خواجہ سراؤں کو مدینہ بدر کروایا نکلوا دیا جو کہ ایک گھر کی باتیں دوسرے گھر میں جا کر سنایا کرتے تھے. تو آج یہ جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں عورتیں ماسیاں ان سے بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ ہو کہ کہیں ایسا نہ گھر کی خواتین کی باتیں یا ان کے ایک اسی طرح خواجہ سرا تھا وہ آ کر جو ہے وہ کسی خاتون کے حسن کو اس طرح بیان کر رہا تھا دوسروں کے سامنے جیسے کہ وہ خود آنکھ سے دیکھی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ستنگیزی کی وجہ سے اسے مدینہ بدر کروایا. ایسا نہ ہو کہ یہ گھر میں کام کرنے والی ہیں جا کر دوسری جگہ جو ہے عورتوں کا حسن بیان کریں یا عورتوں کے معاملات بیان کریں تو یہ بھی بے پردگی کے زمرے میں آتا ہے. اس اعتبار سے جہاں جہاں فتنے کا امکان ہے اسلام اسے روکتا ہے. انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ حس بیدار ہونی چاہیے اور اس اعتبار سے وہ اپنی معاشرت کا جائزہ لیتا رہے اپنے ملنے ملانے والوں کا جائزہ دیتا رہے اپنی جان پہچان کی عورتوں اور اپنی کنیزوں اور غلاموں کے نیز ان خدام کے جو کہ یعنی وہ بھی اس میں شامل ہیں خدام کنیز جو عورتوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے ہوں ایسے بچوں سے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہوں یعنی جو نابالغ بچے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے اور ایسے غلام اور لونڈیاں کے جو ذہنیتیں خاص رکھتی ہیں. اس آیت کے ذیل میں بعض لوگ شمار کرنا چاہتے ہیں آج کل کے جو گھریلو ملازمین ہیں ان کو بھی ڈرائیور ہے خانسامہ ہے یا پکانے والی ہے یا اسی طرح ماسی ہے اس سے پردہ نہیں. یہ بات درست نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یہ ملازمین ہیں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں غلام تھے غلام کی ایک خاص غلامانہ ذہنیت ہوتی ہے اور یہ ملازمین یہ تو جب چاہے ملازمت چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا چونکہ انٹریکشن بھی زیادہ ہے گھر میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو پردے کا بالاولا اہتمام ہونا چاہیے. یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا تو کوئی شخص اس کا انتباہ اس پر نہ کرے. اچھا اس آیت میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں آیا یہ جو ہے وہ علیحدہ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اس میں بھی آ جاتا. اس کے علاوہ اصول کیا ہے کہ جن کا بیان کیا گیا اصل اور فروع میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی والد کا تذکرہ کیا گیا تو والد کے والد دادا وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے. اسی طرح سے جو کسی شخص کے لیے اس کی نواسیاں اس کی پوتیاں وہ بھی شامل ہو گئیں اور بچوں کے بچے وہ بھی شامل ہو گئے یعنی اوپر اور نیچے جو مزید ہیں وہ بھی اسی محرم فہرست کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. ان کا تذکرہ الفاظ میں نہیں سنت سے بات واضح ہو جاتی. جسے سوتیلا کہتے ہیں یعنی سوتیلے رشتے دار ان سے حرمت ثابت ہے کہ ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ان کی ماں محرم ہے اور وہ سوتیلے ہونے کی وجہ سے, سوتیلا تو نہیں کہی بلکہ زیادہ اچھا جو لفظ ہے وہ یعنی بلکہ اردو میں تو اسی طرح کے سوتیلے اور سوکن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یعنی دوسری ازواج جو ہیں ان کے بچے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں. اس اعتبار سے آپ نے دیکھا دیور کا تذکرہ اس میں نہیں آیا, دیور جیٹھ یا سالی اور معاشرے میں انہیں محرم ٹریٹ کیا جاتا حالانکہ یہ محرموں کی فہرست میں نہیں ہے. ایک صحابی نے سوال کیا چونکہ یہ گھر میں اکثر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا کیا دیور سے ہی پردہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم موت, دیور تو موت ہے بھاوت کے حق میں, یعنی اس سے تو بلولا پردہ ہوگا. کس اعتبار سے؟ یعنی محرم تو وہ ہے نہیں, پردے کا اہتمام اور زیادہ ہوگا, اس لیے انٹریکشن ہے, ایک گھر میں رہتے ہیں تو اور آنا جانا یا تو گھر میں ہے, جس اعتبار سے ان سے اور زیادہ پردے کا اہتمام کیا جائے گا. کون سا پردہ؟ ستر والا, حجاب والا؟ حجاب والا. کیوں جی؟ نامحرم, نامحرم. یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی کہ الحم و موت بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور اسی طرح سے اب مسند احمد میں بھی ہے. جن لوگوں کے آج جی اگر کوئی محرم ساتھ ہے تو صحیح ہے, ویسے تو خواتین اکیلے سفر نہ کریں کسی نامحرم کے ساتھ, زیادہ خواتین ہو کر سفر کریں. باقی یہ ہے یعنی تین ہو تین سے زیادہ ہوں, باقی یہ ہے کہ ایک سفر ہے جو شرعی سفر ہے, وہ تو سفر کیا حرام ہے نامحرم کے بغیر. یعنی کوئی خاتون ایک دن ایک رات کا سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے, آپ اللہ سے معین فرما دیے, وہ سفر تو نہیں. ہاں کہیں قریب جانا ہے, کسی رکشے میں جا رہی ہیں کسی ٹیکسی میں جا رہی ہیں, پردے اور حجاب کے احکامات کے ساتھ چلے جائیں تو اس کی فواد, اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. ہاں آنے کی ممانعت نہیں ہے مسجد میں, جی جی پڑھ سکتی ہیں, اجازت ہے مسجد میں خواتین کے آنے کی, مگر اس کو معمول بنا لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فتنے کے حوالے سے یہ سارے معاملات جڑ جاتے ہیں نا, آج فتنے کا زمانہ ہے, اس اعتبار سے خواتین کی نماز گھر میں زیادہ اولا ہے بنسبت مسجد کی. آگے ایک روایت میں تذکرہ بھی آ جاتا ہے جی جی صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. جو حدود ہیں پردے کی اور جس میں محرم اور نامحرم کی تقسیم ہو گئی, اب اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ ماں جیسی ہیں یا بہن جیسی ہیں, جیسی کا کوئی تصور نہیں, جیسی کا کوئی تصور نہیں. ہاں ایک یہ ہے کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ جو خاص مطلب سن یاس ہے اس کو پہنچ گئی ہیں, اس کے بعد پھر عمر رسیدہ ہیں کافی, تو بعض ان کے لیے پردے کے احکامات میں تخفیف ہو جاتی ہے, یعنی وہ جو اضافی چادر ہے یعنی جسے خمار کہیے, وہ جو ہے اگر گھر میں استعمال نہ کریں تو اس کی پابندی نہیں ہے ان کے لیے. جیسے قواعد وہ جو کہ پھر اس کے بعد شادی کی امید نہیں رکھتی ہیں ایسی خواتین اور سن رسیدہ خواتین ہیں, تو ان کے لیے اپنے گھر میں پردے کے احکامات میں کچھ تخفیف قرآن خود کر دیتا ہے, یہ اپنی جگہ ثابت ہے. البتہ یہ نہیں عام ہو گئی بات کہ اب وہ جو ہے معاشرے میں زندہ آتی پھرے اور اس کے بعد جو ہے وہ مردوں جیسی ہو جائے, ایسا کوئی تصور نہیں. پورے محلے کی خالہ ہو جائے, ایسا کوئی تصور نہیں. چھٹا حکم جو سورہ نور میں عبارت ہوا وہ ہے مخلوط معاشرت کی ممانعت. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نامحرم رشتے داروں سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اسلام اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ محرم اور نامحرم کی تقسیم کے بغیر جو ہے مخلوط معاشرت جیسے مکس گیدرنگ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام تو سیگریگیشن آف دی سیکسز, دونوں جنسوں کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. اجتماعی معاملات میں اگر کہیں خواتین باہر پڑھنے جاتی ہیں تو وہ باہر جائیں تو خواتین کے اداروں میں پڑھیں, اور جہاں پر کہ علیحدہ پردے کے ساتھ خواتین کی تعلیم کا اہتمام ہے. مرد باہر پڑھنے جاتے ہیں یعنی گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے ایسے اداروں میں پڑھیں گے جہاں پر کہ مرد مردوں کو پڑھاتے ہیں, خواتین خواتین کو پڑھائیں گے. یہ ترتیب ہوگی, یعنی وہاں بھی انٹریکشن ایسے ہو. مخلوط تعلیم یا مخلوط معاشرت یا مخلوط گیدرنگ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ یا وہی سفر کے حوالے سے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ ایسی خلوت میں نہ ہو جہاں کوئی محرم موجود نہ ہو, کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. یعنی اگر ایک مرد اور ایک عورت کہیں خلوت میں علیحدہ ہیں نہ محرم, تو اب یہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, یعنی شیطان اب انہیں پٹی پڑھائے گا اور وہ غلط راستے اور فساد کی طرف جو ہے راغب کر دے گا. ضروری کیا ہے کہ اگر کہیں ملنا بھی پڑ جائے کسی نامحرم خاتون سے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہو موجود.
جی
میں فساد کی وجہ سے حرمت آ جائے گی. اس کا استعمال آج کل جو فساد کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر اس میں کوئی غلط نیت ہے, اس میں کوئی غلط مقاصد کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہوگا. ویسے بھی نامحرم سے چیٹنگ کرنا یہ کوئی اسلام کے نظام میں فٹ نہیں ہوتی بات. نہیں ہاں, آپ نامحرم کو انفرادی طور پر دین پڑھانے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے, وہ ان کے محرم مردوں کو پڑھائیے, وہ اپنے محرم مردوں سے سیکھیں گے, یا جہاں پر اجتماعی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے وہاں اہتمام کیا جائے گا. وہاں انٹریکشن نہیں ہوتا, چونکہ جو بھی مدرس ہے اس کا خواتین کے ساتھ انفرادی اعتبار سے تو وہ پھر جائز صورت ہو جاتی ہے. حجاب میں تو ہاتھوں کا پیروں کا پردہ ہوتا ہے. سر انجینئر نوید صاحب نے تو بتایا کہ سب سے اچھا پردہ ایرانی دیہاتی خواتین لڑکی میں جو کہ ہاتھوں پیروں اور ایک آنکھ کا پردہ بھی کرتی ہیں. یہ بات اسی طرح سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جلباب کیا ہے, تو انہوں نے ایک چادر منگوائی اور اس کو اس طرح سے لپیٹا اپنے پورے جسم کے اوپر کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہ گئی, اور کہا یہ ہے جلباب. اب بتائیے کیا تعویل کریں. جدید زدہ افراد بیٹھ کر میڈیا پر اپنی دانشوری کا اظہار کرتے رہتے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ اس آیت کو تم زیادہ سمجھنے والے ہو یا حضرت ابن عباس زیادہ سمجھنے والے ہو. ایسے چادر لپیٹ کر انہوں نے دکھائی کہ یہ ایک آنکھ کھلی رہ گئی. سر اب یہ ہے کہ ایسی چادر جب پہنے ہوئے ہوں تو پھر ہاتھ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. اسی کی جدید صورت برقع ہے کہ اس طرح سے پورے جسم کو سمیٹ لیا, پورے جسم پر جو ہے وہ اس طرح سے برقع یا حجاب پہن لیا کہ ہاتھ دونوں فری ہو گئے. اب وہ ہاتھ سے آپ کو سامان اٹھانا ہے, کچھ پکڑنا ہے, تو اس کے لیے بھی سہولت ہو گئی.
جی
جی تب ایسے کریں. کسی خاتون کا برائے نصیحت و تبلیغ کہیں کسی ناموضوع خاتون سے انٹریکشن, خاتون سے انٹریکشن جائز ہے کہ نہیں؟ جی خاتون سے ہو سکتا ہے, مگر وہاں پر بھی اپنی حفاظت اور اپنا تحفظ پہلے ہو, تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے نصیحت و تبلیغ کی جائے, بلکہ پہلا ضروری کام یہ ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے, اس کے بعد پھر اگر موقع بنتا ہو تو کریں. اور خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ عمر دراز ہیں وہ پھر اس کا اہتمام کریں. نوجوان خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ درس و تدریس یا تعلیم و تبلیغ کے لیے بھی گھر سے نکلیں باہر. جب ساتھ ساتھ اس میں دیکھیے کہ آج جو ہمارا یہ جدیدی زیادہ طبقہ ہے, یہ جس کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہے, جس کی باتوں کو کوٹ کرتا ہے, ان کے یہاں پردے کا بڑا اہتمام تھا. علامہ اقبال ویسے تو اپنی حلیے کے اعتبار سے کوئی مولوی نہیں لگتے, مگر آپ ان تک کی رات دیکھ رہا تھا ایک کتاب کو, تو اس میں ان کا واقعہ نقل ہوا کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع جو انگریز زدہ ایک بڑے نامور آدمی تھے متحدہ ہندوستان کے, انہوں نے انوائٹ کیا انہیں ان کے گھر پہ, ماں فیملی یعنی ماں اہل خانہ, تو علامہ اقبال اکیلے چلے گئے اور خاتون کو اپنی اور اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں گئے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ بیگم صاحبہ کو نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پردے کی پابند ہیں اور آپ کے یہاں پردے کا اہتمام نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا, وہ گھرانے میں بیٹھی رہتی؟ تو علامہ اقبال اسے فرماتے ہیں کہ بے پردہ گھرانوں کے زنانے بھی بے پردہ ہوا کرتے ہیں اپنی خواتین کو لے کر نہیں. دوسری مثال سر سید کی, ڈاکٹر صاحب اکثر کوٹ کیا کرتے تھے کہ سر سید احمد خان سے ایک مرتبہ جو گورنر جنرل تھا اس نے کہا کہ آپ کی خواتین سے ہمارے گھر کی خواتین ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے دین میں تو غیر خواتین سے ہی پردہ ہے, اس قدر پردے کا اہتمام. اور آج ان کے نام لینے والا جو جدید زیادہ طبقہ, اس کے یہاں پردے کا جو کچھ معاملہ دیکھیں. خواتین چیک کریں جی, ہاں خواتین چیک کریں, اور ایسے پردے میں ہو کہ وہ جیسے آج کل ایئرپورٹ پہ کمرہ علیحدہ سے بنا ہوتا ہے, وہاں پہ خواتین چیک کرنے والیاں ہوتی ہیں, خواتین کو لے جا کر چیک کرتی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. اسی طرح سے مخلوط معاشرت یعنی اختلاط, خاتون کا مردوں سے ملنا, نامحرموں کے درمیان اختلاط, اس کے حوالے سے یہ بھی بہت شدید روایت ہے. فرمایا کہ یہ تو گوارہ, متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, لیکن یہ گوارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی نامحرم کو مس کرنا, اس کو چھونا, اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ سر میں کیل کا ٹھونک دے جا, یہ زیادہ آسان ہے, یہ گوارہ کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ نہیں ملاتے تھے, فرماتے انی لا اصافح النساء, میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا, بلکہ پردے کے پیچھے سے ایک تفصیلے میں بڑے کٹورے میں جو ہے پانی رکھ دیا جاتا تھا, ایک طرف سے آپ اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھتے, دوسری جانب سے خواتین اس پانی میں, اور اس طرح بیعت ہو جاتی تھی. یا کپڑا ہوتا تھا, ایک جانب سے آپ اس کپڑے کو پکڑ لیتے تھے اور دوسری جانب سے خواتین اسے پکڑ لیتی تھیں, بیعت ہو جاتی تھی. آج یہ جو دین کے نام پر پیری مریدی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی جو جاہل صوفیاں ہیں ان کے یہاں, وہ خواتین سے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہو رہی ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیٹھ لیتے تو مسافیہ نہیں فرماتے اور صرف زبانی اقرار کروا لیا کرتے. نمبر سات, یعنی ساتواں حکم سورہ نور کی روشنی میں آیت نمبر 31 میں وارد ہوا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. انہیں چاہیے کہ وہ پاؤں پٹک کر نہ چلیں زمین پر, کہ جان لیا جائے جو کچھ چھپا رکھا ہے انہوں نے اپنی زینت میں سے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے اہل ایمان, سب کے سب توبہ کرو اللہ کی جناب میں تاکہ تم فلاح پا سکو. نہیں, بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پردے کے بعد خاتون نے اپنا زیور پہنا رکھا ہے, مخفی زیور, ہاتھ میں کچھ ہے یا پیر میں کچھ زیور ہے, اب پیر زور زور سے اس طرح سے مار کے زمین پہ چلے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ زیور کی سنکار یا اس کی کوئی آواز ہے وہ آ رہی ہے, تو اس سے ہی منع کیا گیا قرآن مجید کی اس نص میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید اضافہ کیا اور بتایا کہ کوئی ایسا آرائش یا خوشبو بھی خاتون استعمال نہ کرے جس سے کہ مرد متوجہ ہو جائے. ترمذی ابو داؤد کی روایت کہ مردوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کی خوشبو نمایاں اور رنگ مخفی ہو, یعنی رنگ ہلکا ہو. مردوں کے لیے خوشبو نمایاں, زوردار خوشبو ہے, خوشبو جو ہے وہ دور تک محسوس کی جا رہی ہے, جائز ہے مردوں کے لیے, رنگ اس کا مخفی ہو. اور عورتوں کے لیے وہ عطر مناسب ہے جس کا رنگ نمایاں اور خوشبو مخفی ہو, یعنی رنگ تو ظاہر ہوتا ہے مگر خوشبو مخفی ہے, یعنی خاتون نے اگر کوئی ایسا عطر لگایا ہوا ہے تو وہ مردوں کو اس کی خوشبو نہ جائے. ہاں, رنگ ظاہر ہو سکتا ہے, جیسے کہ اس کی کندہ مثال مہندی ہے, مہندی میں خوشبو بھی ہے مگر ساتھ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہے, تو اب رنگ تو چھپ گیا جو کچھ بھی اہتمام تھا اس کے ساتھ, اور خوشبو ہے وہ بھی محدود رہی. اس اعتبار سے یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح ابو داؤد اور مسلم احمد کی روایت, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قول ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خاتون کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگا کر مسجد آئیں, تو روک کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اس وقت تک اس خاتون کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل نہ کرے, یعنی اس خوشبو کو اتار نہ دے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی اندر فتنہ, یعنی فتنے کے وقت جو ہے اس کا پردہ ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیے نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرے گا. عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ الفاظ سے کچھ اظہار کریں بلکہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر اس طرح آواز پیدا کریں جس سے معلوم ہو جائے کہ جو بھی امام ہے وہ متوجہ ہو جائے کچھ غلطی ہو گئی. یعنی امام ان کو سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں بلکہ نماز میں وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ کو مار کر جو ہے متنبہ کریں گے. اس کے بعد جناب سورہ احزاب میں آ جائیے. نہیں, سورہ احزاب میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں, یعنی مراد کیا ہے, گھر سے باہر کا پردہ یا وہ جو کہ حجاب کے احکامات ہیں. سب سے پہلا حکم, نامحرموں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کریں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے, یا نساء نبی, اے نبی کی عورتوں, لستنک احد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. انہیں تقیتن فلا تقضعن بالقول, اگر تم تقوی اختیار کرو تو اپنے قول میں لوچ پیدا نہ کرو, یعنی اس میں کوئی لذاذت, اس میں کوئی نرمی پیدا نہ کرو. فیتما الذی فی قلبہ مرض, کہ وہ شخص کے جس کے دل میں کوئی مرض ہے, روگ ہے, کوئی بری خواہش ہے کہ وہ تما رکھنے لگے, کوئی خواہش پیدا کر لے. وقلنا قولا معروفا, اور چاہیے کہ تم معروف بات کیا کرو, یعنی جو لہجہ ہے بہت سپاٹ ہو, اس کے اندر کوئی لذاذت نہ ہو, اس کے اندر کوئی اپیل اٹریکشن نہ ہو. اور یہی حکم عام افراد کے لیے بھی ہے, جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ یہ احکامات خطاب ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے, مگر پوری امت کے لیے, اس کو پوری امت کی خواتین کے لیے اسوہ بنایا جا رہا ہے انہیں, کہ دیکھو اس طرف پر تم نے عمل کرنا. یعنی جب بھی نامحرم سے بات کرنے کا موقع ہو جائے, گھر میں خاتون ہے, فون آتا ہے کسی شوہر کے دوست کا یا کسی اور ملنے ملانے والے کا, اور وہ معلوم کرتے ہیں, تو خاتون کو چاہیے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے, بس جو بات کنوے کرنی ہے, کوئی میسج ہے تو وہ لے لیں, کوئی میسج دینا ہے تو وہ دے دیں, اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور حال احوال پوچھنا یہ مناسب نہیں. اور بات میں الفاظ میں بھی جو ہے کوئی لوچ نہ ہو, کوئی اس میں تما کا اظہار نہ ہو, بلکہ اس میں صرف جو ہے وہ مقصد تک بات محدود, اور آواز بھی ذرا کرخ ہو. فقہ نے لکھا کہ اس سے جو ہے وہ اور زیادہ بہتری ہے, یعنی اس میں اور مزید احتیاط. دوسرا حکم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آتا, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, جم کر بیٹھو اپنے گھروں میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, دیکھو باہر بن سنور کے نہ نکلا کرو جیسے کہ بن سنور کر نکلا کرتی تھی جاہلیت کے زمانے, پچھلی جاہلیت کے زمانے. یعنی گھروں میں قرار پکڑنا, معلوم ہوا کہ خاتون کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے, اس کی چار دیواری ہے جس کے اندر اس نے رہنا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے خواتین کے لیے, بلکہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک دائرہ کار معین کیا. مردوں کے لیے گھر سے باہر کا دائرہ معین کیا, عورتوں کے لیے گھر کے اندر کا دائرہ معین کیا,
دونوں کے ذمہ بہت اہم فرائض، بہت اہم ذمہ داریاں لگائیں. اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس میں تقسیم کار کا یہ اصول ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حال کو مردوں کے حوالے کر دیا کہ باہر نکلیں، دوڑ دھوپ کریں اور معاملات کو درست کریں، اس کو سنواریں، اور خواتین کے ذمے مسلمانوں کا مستقبل کر دیا کہ ان کی گودوں میں مسلمانوں کا مستقبل پرورش پا رہا ہے. بچوں کی تربیت کریں، گھر میں رہیں اور ان کو ایک صحیح تر اسلامی سوچ کا حامل، صحیح تر اسلامی فکر کا حامل، اسلامی تمدن و آداب کا حامل جو ہے فرد بنا سکے. آگے کی ترتیب ہو رہی ہے، یعنی مستقبل مسلمانوں کا وہ خواتین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تیاری، ان کو جو ہے ایک مجاہد، مسلمانوں کا مجاہد، اسلامی مجاہد بنانے کے لیے تیار کر سکتی. یہ کام ہے جو کہ تقسیم کار ہے. ستبار کے گھر میں خواتین کا کام، دائرہ کار ان کا گھر ہے، مردوں کا دائرہ کار گھر سے باہر کا ہے. خاتون خانہ گھر کی حفاظت کریں گی، مرد جو ہے وہ مسلمانوں کے جو باہر کے معاملات ہیں ان ساروں کو نپٹائیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم ہیں، یعنی اگر کسی نسل کی صحیح تربیت نہ ہو، آگے کا مستقبل پورا تاریخ ہے، آگے سارے معاملات جو ہیں وہ فساد زدہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آج کا معاملہ ہے، اگر خواتین عفت و عصمت کی حامل نہ ہوں اور اسلامی آداب و شاید وہ بچوں کی گھٹی میں نہ ڈالیں تو ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اور اگر خواتین، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بطول باش و پنہا سعود عیسیٰ، بطول بن جاؤ یعنی فاطمہ الزہرا، وہ طرز اختیار کرو اور اس اصل سے یعنی زمانے کی آنکھ سے چھپ جاؤ کہ در آغوش شبیرے بگیرے، کہ تیری آغوش میں کوئی حسین جیسا پرورش پا سکے. تو اگر خواتین واقعتاً بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ان کے ذمہ ڈالی گئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم تر کام ان کے ذمہ دے دیا گیا، بہت بڑی، بہت اہم ذمہ داری، بلکہ اہم تر ذمہ داری. مردوں کے ذمہ تو صرف حال ہے، خواتین کے ذمہ مستقبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں نقل ہوا کہ بلا شبہ ایک خاتون چھپانے کے لائق ہے. عورت، عورت تو کہتے ہی اس شے کو ہیں جو کہ چھپی ہوئی شے، مستور. عورات النساء کے بھی الفاظ آئے، یعنی خواتین کی پوشیدہ باتیں. تو عورت اسی سے اب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ذرا اچھی اردو میں لفظ مستورات استعمال ہوتا ہے یہ دینی حلقوں میں. مستورات وہ جو کہ چھپانے کے قابل ہیں. آج المیہ یہ ہے کہ وہی مستورات مکشوفات ہو گئی، یعنی جو کہ بالکل کھلی ہوئی. فرمایا کہ بلا شبہ ایک عورت چھپانے کے لائق ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی گھر پر بیٹھنے، گھر میں قرار پکڑنے کا جو حکم ہے اس کے برخلاف جو آج روش عام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت، یعنی خاتون کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے. حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھے، اور اگر تیرا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو مسجد جامع مسجد میں نماز پڑھے. ابو داؤد کی روایت. مراد کیا ہے کہ جہاں جس قدر اہتمام ہے سطر کا، جس قدر اہتمام ہے گھر میں قرار پکڑنے کا، وہ افضلیت کا حامل ہے. مرد کی نماز 27 گنا افضل ہے گھر سے مسجد میں، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد کی نسبت. کیوں؟ کہ گھر ہے وہ دائرہ کار جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت انا فی بیوتے کو نہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو کے حکم سے معین کر دیا. حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے جاتے ہیں، یعنی یہ خیال کہ وہ جہاد پر جاتے ہیں، وہ اسی طرح سے دیگر دینی کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہم بھی مجاہدین کے برابر، ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے. جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی تم میں سے گھر بیٹھی رہے تاکہ شوہر کے مال اور اولاد کی، اولادوں اور عصمت کی حفاظت کر سکے، وہ بھی مجاہدین کے برابر بدلہ پائے گا. یعنی بغیر محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا فیصلہ کیا، مگر کرنا کیا ہے؟ گھر میں رہ کر مرد کی عزت کی حفاظت، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولاد کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت. یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد جو کچھ اہتمام کرے. دینی جدوجہد میں بھی یہی وہ ترتیب ہے جو اسلام کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ باہر کی دوڑ دھوپ، تعلیم و تربیت، تعلیم و تذکیر کا معاملہ ہو، ترس و تدریس کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کیے. خاتون کی تربیت کا ذمہ وہ مرد کے ذمے ہے. مرد دین کا تعلیم، دین کی علم حاصل کرے اور جا کر پھر جو ہے وہ گھر میں اس کو تعلیم دے سکھائے، اور مردوں کے ذریعے سے دینی تعلیم کے عام کرنے کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں خاتون جتنا بھی پڑھ لے، نہ وہ جمعہ پڑھا سکتی ہے نہ وہ عیدین کی نماز پڑھا سکتی ہے. جو امامت و خطابت ہو یا دیگر جتنے بھی دینی مناسب ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خاص کیا. دینی تعلیم کے عام کرنے کا ذریعہ بھی مرد ہے. ہاں خواتین کو جہاں دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آج اگر خواتین شاپنگ کے لیے جا سکتی ہیں پردے کے احکامات کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی کہ پھر دین کے احکامات سیکھنے کے لیے پردے کے ساتھ جانے سے روک دیا جائے. اس میں بھی اعتدال ہے, توازن ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرام کر دیا گیا کہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. ہاں یہ نہ ہو کہ اس کاسٹ پر کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, گھر کی ذمہ داریاں نظر انداز ہو رہی ہیں اور خواتین جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلیں, یہ کوئی صحیح نہیں. یا پردے کے احکامات کو پامال کر کے نکلیں, یہ کوئی صحیح نہیں, یہ وہ دینی تعلیم نہیں. اس میں آواز کا پردے کے حوالے سے یہ عرض کیا نا کہ جہاں فتنہ ہے وہاں تو وہ اشد ہو جاتا ہے, البتہ ایک عمومیت کے ساتھ جہاں انٹریکشن نہیں ہے وہاں کسی درجے میں بات ہو سکتی, مستقل نہیں ہے, مستقل انٹریکشن نہیں. وہاں تو ویسے تو انٹریکشن کسی سے بھی ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, بات ہوئی اس کے بعد وہ کوئی ملاقات نہیں. اس کے علاوہ جہاں انٹریکشن مستقل طبیب سے بھی ہوتا ہے, جہاں انٹریکشن مستقل ہے وہاں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہاں یہ مناسب نہیں ہے. خواتین آج بہت سارے ایسے پیشے جو کہ خواتین کے لیے انتہائی ناموزوں ہیں اس میں خواتین کو عام استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہے, اصل میں یہ مرد کی حوث ہے جس کا نشانہ بنی خواتین. اور خواتین سمجھتی ہیں کوئی اعزاز کا معاملہ, ایئر ہوسٹس بنا دیا, ہوائی بہرا, اور جو ہے وہ وہاں پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی رہتی ہیں نامحرم کے بغیر. کوئی اسلامی توجہ اس کی ممکن ہی نہیں. پھر اسی طرح سے ریسپشن پر کسی خاتون کو بٹھا دیا, کیا ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو, یہ تذلیل ہے خاتون کی. اور اس میں جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی یہ تذلیل ہے, مطلب خود عورت کی تذلیل کا ذریعہ ہے ساری. پھر اشتہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ 20 روپے کا بلیڈ بیچتے ہیں اس میں بھی خاتون کی تصویر ڈال دیتے ہیں, بلیڈ سے خاتون کا کیا تعلق. پھر ایک جو ہے وہ اسکوٹر کا اشتہار ہے اس میں خاتون کی تصویر ڈال دیتے ہیں. یہ تو مغربی تہذیب کا فساد ہے نا جو آ چکا ہمارے یہاں. جی جا سکتی ہے, اس نے جرم کیا. ہاں وہ سزا دے رہا نا, ہاں بالکل. بعض صورتوں میں قاضی کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ چہرہ کھول سکتی, مطلب گواہی کے حوالے سے قاضی کے سامنے بھی عورت چہرہ کھول سکتی. جی وہ جائز ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا تھا نا کہ مردوں کو دیکھنا خواتین کا, اس میں وہ شدت نہیں ہے. جہاں فتنہ ہوگا وہاں تو پابندی ہو جائے گی. ہاں جہاں فتنہ نہیں ہے وہاں اس کی جو ہے وہ جواز ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ کا حبشیوں کو دیکھنا, اس کے حوالے سے استدلال آپ سامنے رکھ سکتے. جی نہیں سر, اللہ تبارک ویسے یہ ایک پہلو ضرور ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مارکۃ العرا کتاب ہے پردے کے موضوع پر جو پردہ کے عنوان سے, اس میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں پردے ستر و حجاب کے, اس میں عورت کی نفسیات علیحدہ ہے مرد کی نفسیات علیحدہ ہے, ان دونوں کا اظہار. جی اقدام ہے مرد کے اندر تو وہاں پر جو ہے ہر حال میں نظر اور اس طرح سے دیگر پردے کو رکھا گیا. سوال پوچھے اور نظر نیچے کر کے, مطلب وہاں اب مسئلہ یہ نا کہ ایک تو ہے آئیڈیل تعلیمات اسلام کی, اور آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ جاہلیت جدیدہ ہے, اس میں اسلام کے احکامات تو نافذ نہیں. تب یہاں پر جس حد تک ہم عمل کر سکتے ہیں اس حد تک عمل کریں گے اور ناگزیر معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے. یعنی اب آپ اگر کسی یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں تو آپ چونکہ آپ چاہے اسلام ہی کیوں نہ پڑھنا چاہیں, وہ سامنے ایک پروفیسر خاتون بھی کھڑی ہوگی پڑھانے کے لیے. تو اب آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اوائڈ نہیں کر سکتے, تو وہاں پھر آپ کو اپنی حد تک جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اب مخلوط کالجز ہیں, مخلوط یونیورسٹیز ہیں, وہاں جا کر پڑھنا پڑتا ہے. پروفیشنل تعلیم اگر حاصل کرنی ہے تو خود اپنی حفاظت جس قدر انسان کر سکے وہ کرے, جس قدر وہ عمل کر سکے اس پر. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے اداروں میں جاتے ہی انسان دائی کی پوزیشن اختیار کرے. وہاں جا کر جو ہے وہ اکثر ساتھیوں سے بات ہوتی ہے, کوئی میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی پر, اب وہاں خواتین بھی ہیں, لڑکیاں بھی ساتھ پڑھتی ہیں, تو وہاں جا کر وہ اسلام کا دائی بن جائے تو خود تو کم سے کم محفوظ ہو جائے گا, کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا. جا کر وہاں اس کا تعارف یہ ہو کہ بھئی یہ تو مولوی ہے, اب پھر خواتین اس سے خود بھی اُبھائی. اسی طرح سے خاتون ایسی کہ جن کے بارے میں پتا ہو, وہ پورے حجاب کے ساتھ اگر کوئی جا رہی ہے اور وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ وقار کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہے کوئی لڑکی کسی ادارے میں. اب کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی وہ جو ہے برے انداز سے کوئی بات کر سکے یا ذہن میں بھی کوئی خیال لا سکے. نہیں یہ تو جو ہے وہ ہاں پتہ نہیں کیا کوئی بھی نام رکھ لیں گے, مگر یہ ہوگا کہ وہ خاتون محفوظ ہو جائیں گی. نہیں ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. عورتوں کے لیے عورتوں کے ادارے ہونے چاہیے, مگر ہے تو اس میں کچھ گنجائش ضرور ہے. یعنی اگر کہیں پر کوئی مرض ایسا ہے کہ اس کے علاج کرنے والے صرف مرد ہی ہیں تو خاتون جو ہے وہ مرد سے علاج کروا سکتی ہیں. نہیں بات کرنی چاہیے, اگر کوئی بہتر ادارہ ہے تو وہاں جانا چاہیے, ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد مردوں سے علاج کروائیں اور عورتیں جو ہیں وہ خواتین ڈاکٹر سے علاج کروائیں. جی جی وہ ضروری نہیں نا کہ ساری خواتین ایسی ہوں, بعض تو وہی ہیں جو کہ ایک خاص عمر کو پہنچی ہوئی ہیں تو ان کے لیے پردے کے احکام ویسے ذرا کم ہو جاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایسا ماحول ہو, یعنی پورا ایک خواتین کا اسپتال علیحدہ ہے تو وہاں پر اہتمام کے ساتھ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. خواتین مستقل نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آن کال کوئی خاتون رات کو وہ گائناکالوجسٹ ہیں آن کال چلے جاتی ہیں, ایسی ہوتا ہے وہ جی جا کر آ جاتی ہیں. جناب پھر اس کے بعد تیسرا حکم جس میں آیا سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم ان سے کسی شے کا سوال کرو یعنی کوئی شے مانگو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ, تو چاہے ورائے حجاب ان سے چاہیے کہ ان سے حجاب کے پیچھے سے مانگو. یعنی اہل بیت یعنی خواتین ازواج مطہرات ان کے حوالے سے خاص اور باقی بھی تمام کے لیے, یعنی کوئی بات کرنی ہو کسی نامحرم خاتون سے, کوئی شے مانگنی ہو, کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو, تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ خاتون پردے کے پیچھے ہوں. پردے کا اہتمام وہاں بھی ہوگا, کوئی حجاب نیچے ہو کوئی پردہ لٹکا دیا جائے گا اس کے پیچھے سے وہ بات کریں. مسلم احمد کی روایت کہ جو شخص یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو, اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ عورت کے ساتھ ایسی خلوت میں نہ ہو جہاں کوئی محرم موجود نہ ہو, کیونکہ ایسی صورت میں ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. چہرے کا پردہ اس کا حکم. چوتھا حکم ہے سورہ آزاد کی آیت نمبر 59 کی روشنی میں, یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل ازواجہ کا, کہہ دیجیے اپنی خواتین بیویوں سے, وہ بناتے کا, اور اپنی بیٹیوں سے, وہ نسائل مومنین, اور مومنوں کی یعنی اہل ایمان کی خواتین سے. یہاں تصریح بھی ہو گئی, یعنی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید جو احکام دے رہا تھا اس میں دیگر بھی شامل ہیں. یہاں الفاظ کے ساتھ بھی واضح کر دیا گیا, وہ نسائل مومنین, کیا حکم دیا, یدنین علیہن من جلابیبہن, چاہیے کہ وہ لٹکالیاں کریں اپنی جلباب کو اپنے اوپر سے, یعنی چہرے کے اوپر سے ڈھانکیا کریں اپنے چہرے کو, ذالک اجنا ہی اور اپنا, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں, فلا یوزین, کہ وہ تنگ نہ کی جائیں ستائی نہ جائیں. وکان اللہ غفور الرحیم, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مراد کیا ہے اس سے کہ اگر کوئی خاتون چہرے کا پردہ کیے وہ ہو تو پہچان لی جائے, مراد کیا ہے؟ ویسے تو لگ رہا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ ہوگا تو نہیں پہچانی جائے گی, یہاں پہچان لیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ یہ کوئی شریف باعثمت خاندانی خاتون ہے, اور جو اوباش قسم کے لوگ ہیں وہ اسے چھیڑے نہ, وہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بدتمیزی نہ کرے, یہ جان کر کہ ہاں یہ خاندانی خاتون شریف خاتون شریف زادی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی اسلام بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے والی اس کو اس طرح سے پہچان لیا جائے گا کہ ہاں یہ شریف زادی ہے, اور جو پردہ نہیں کرتی اس کے بارے میں قرآن کا کیا تصور ہے خود بازو پر, اس کے لیے الفاظ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. مناسب ہے نہیں, یہ تو ویسے جینس تو ویسے ہی ایک جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ محسوس کر رہا ہوں نا, کہ اس میں تو ویسے نہیں سر, ویسے اس کا شبو ہے مردوں کا لباس سب پہن لیا, مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں تھا, پھر مردوں کا لباس تھا جو عورت نے پہن لیا, اور اس کے لیے تو حرام ہے پہننا, تھا شبو حرام کبڈ ہونے سے کیا ہوا, مطلب وہ لباس اپنی جگہ ناجائز تھا وہ استعمال کیا, پھر اس کے اوپر کور کر لیا, کور کرنا اچھی بات ہے, وہ بھی مہربانی تھی کور کر لیا, نہیں کرتے تو آپ کون سا کروا سکتے تھے. تو جو ہے وہ کور تو کرنا چاہیے مگر پھر بھی یہ لباس اپنی جگہ استعمال کرنے کا نہیں ہے خواتین. بتایا جا رہا ہے اچھا خاص طور پر اگر آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں معاشرتی پس منظر کو, تو عرب میں یہ دور جاہلیت میں معاملہ اسی طرح سے تھا کہ جو خاتون پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی تھیں, اب گھر سے نکلنے کی وہاں ایک عمومی حاجت کیا ہوتی تھی کہ رات کے وقت اگر قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, گھر میں تو واش روم نہیں بنے ہوئے ذرا دور ہوا کرتے تھے, تو رات کو کوئی باہر نکلی تو پھر جو ہے وہ کوئی مرد اباس قسم کے لڑکے ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے, اور جو بغیر پردے کی ہوتی تھی سمجھتے تھے کہ تو کوئی کنیز ہے لانڈی ہے, ویسی کنیز اور لانڈی کا کوئی مزاج کوئی اخلاقی معیار وہ نہیں ہوا کرتا تھا, تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے, اور جو پردے والی ہوتی تھی تو جان لیتے تھے کہ ہاں یہ باعثمت خاتون ہے کسی گھرانے کی, تو اس سے جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے. بتایا گیا کہ تم گھر سے نکلو تو جلباب یعنی وہ بڑی چادر پہن لیا کرو تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ باعثمت خاتون ہے اور کوئی ستائے نہ, فلا یوزعین پھر کوئی ستائے نہ انہیں. جلباب کے حوالے سے تفصیل کو چاہتی تھی, البتہ ایک واقعہ جو کہ واقعہ یہ خاص تناظر میں یہ واقعہ سے بھی اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جو واقعہ کا پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ جو قافلہ جا رہا تھا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی, اور بعد میں وہاں سے جب گزر ہوا دوسرے صحابی کا تو حضرت صفان بن معطل کا, تو انہوں نے پھر پہچان لیا حضرت عائشہ کو, تو اس واقعے کو روایت کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ واقعہ جس کے دوران عبداللہ بن عبی نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا, قضاء حاجت کے لیے وہ گئی تھی, واپس آ کے دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا, وہ دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تو میں بیٹھ گئی, اسی مقام پر بیٹھ گئی وہ, اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی. صبح کو حضرت صفان بن معطل یہ معین تھے اس بات پر کہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں, جو شہ گر جائے گری پڑی ہو اسے اٹھا کر لے آئیں, یعنی کسی کا کوئی سامان گر گیا, انہوں نے خیال کیا کوئی گٹری رکھی ہوئی ہے شاید, حضرت عائشہ وہاں پر جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی سو رہی تھی. جب یہ قریب آئے تو حضرت صفان بن معطل جب وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑا دیکھ کر وہاں رک گئے, وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے, یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ حجاب کا حکم نافذ ہو چکا تھا, مجھے پہچان کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون دوری سے پڑا, تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لیا, جیسے اب دیکھا کہ حضرت صفان آ رہے ہیں تو پھر میں نے اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا. حدیث کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں فقمرت وجہی عنہ بجلبابی, فقمرت وجہی ڈھانپ لیا اپنے چہرے کو بجلبابی اپنی اس بڑی چادر سے, میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا, بخاری مسلم کی روایت. معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ اس زمانے میں بھی اسی طرح رائج تھا, حضرت عائشہ کے الفاظ اس طرح سے وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے, انہوں نے کیوں پہچان لیا, اس لیے کہ حجاب کے آیات سے پہلے وہ دیکھ چکے, معلوم ہوا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح سے بات موجود تھی. ایک اور روایت ابو داؤد شریف کی, ایک خاتون جن کا نام ام خلاط تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو کہ قتل ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئی, اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کے اس استقامت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی, یعنی تو ایک غم کا موقع ہے اور وہ جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا, شہادت ہو چکی تھی ان کے بیٹے کی, تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ بڑی باہمت خاتون ہے. انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو دو شہیدوں کا اجر ملے گا. انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا, ایک اس کی شہادت اور ایک پھر اہل کتاب کے ہاتھ میں ان کی شہادت, اس اعتبار سے دوہرا اجر ملے گا. حضرت عائشہ سے ایک اور روایت ابو داؤد شریف میں, حضرت عائشہ حجۃ الوداع کے موقع پر سفر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے, جب قافلے ہمارے سامنے آتے تو ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی تھی, اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتی تھی. آپ کے علم ہے کہ احرام کی پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ بہت دیر تک چادر چہرے سے کوئی شے مس نہ کرتی رہے, تو نقاب جو عام طور پر پہنا جاتا ہے, خواتین جو پردہ کرتی ہیں ماشاء اللہ چہرے کا پردہ, وہ جو عام طور پر نقاب پہنتی ہیں وہ حج کے موقع پہ نہیں پہنا جا سکتا, یعنی احرام کی پابندیوں کے ساتھ. تو اس حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو ہم کھلا رکھتی تھیں جیسی تھی کہ اب وہ تو صحرا میں سفر ہو رہا ہے, آس پاس کوئی بھی نامحرم مرد نہیں, جیسے پھر کوئی قافلہ گزرنے لگتا تو ہم اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر ڈال لیتی تھی تاکہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور حجاب جو کہ نقاب میں نہیں ہو سکتا, جو کہ احرام میں نہیں ہو سکتا, اس کی پابندیوں کا بھی لحاظ ہو جائے, اس اعتبار سے چہرے کا پردہ وہاں نافذ اور رائج تھا. یہ ہو گئی ہوں تفصیلات, جو سوالات ہوں کر لیں, کچھ میں کتابوں کا تعارف کروا دوں جس سے میں سنا رہا تھا چیزیں آپ کو. جی میں اس کا بھی تعارف کرواتا ہوں. پہلے نوٹ کیجئے کہ جو اشکالات چہرے کے پردے کے حوالے سے ہیں اس پر ہمارے استاد حافظ زبیر صاحب کی کتاب حال ہی میں آئی ہے, بہت اہم کتاب ہے چہرے کا پردہ, قرآن اکیڈمی لاہور کی ریسرچ ایسوسی ایٹ ہے, اور اس کے علاوہ حافظ محمد زبیر صاحب اور اس کے علاوہ حافظ انجینئر نوید احمد صاحب، ان کی جو کتاب چہرے کا پردہ زراعت سے ماشاء اللہ شائع ہو رہی ہے، اس میں پہلا مضمون ہے ساز متن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ جس میں آپ کو یہ روایات انشاءاللہ مل جائیں گی جو آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی. اور اس کے علاوہ مولانا مودودی کی کتاب پردہ، وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے، حکمتیں پردے کی کیا ہیں، اور جامع انداز میں تمام معاملات کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے. سورہ نور اور سورہ آزاد کی تفسیر مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن میں، وہ بھی اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. تفسیر تفہیم القرآن میں بھی یہ احکامات آپ کو ان آیات کے ذیل میں مل جائیں گے، یعنی سورہ نور اور سورہ احزاب میں. جامع ترین مضمون وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے جو کہ اس میں شائع ہوا ہے، یعنی پردے کے احکامات سارے کے سارے. یہ کیسے ہیں؟ کہاں کا ہے؟ جی جی اچھا ماشاء اللہ. چہرے کے پردے کے حوالے سے نوٹس ہیں، مفید ہیں، اس کو بھی آپس میں تقسیم کر لیں. الحمدللہ کافی چیزیں اس میں بھی آ گئی، خاص طور پہ چہرے کا پردہ. باقی پردے کے حوالے سے اتنا اختلاف نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہیں ہے دین میں، نہیں ہے دین، اور اس کو جو ہے میڈیا میں بیٹھ کر رکھتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ متقدمین کے ہاں، ابتدائی فقہا کے ہاں یہ اختلاف ضرور ہے کہ واجب ہے یا نہیں. یعنی امام حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ عند الفتن واجب ہے، فتنے کے وقت واجب ہے، ویسے واجب نہیں، ویسے مستحب پسندیدہ ہے. علامہ البانی زمانے کے بڑے محدث وہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. تو واجب نہیں ہونے سے مراد کیا ہے؟ فتنے کے وقت واجب ہو جاتا ہے، اور جب فتنہ نہیں ہے. آج فتنے کا عمومی دور ہے، آج جو کچھ کون کہہ سکتا ہے کہ آج فتنے کا زمانہ نہیں ہے. تو الحمدللہ آج تو اس فتنے پر سب کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب ہے، سوائے ان متجددین کے، ان ماڈرنسٹ اپروچ رکھنے والے افراد کے جو کہ مغرب زدہ ہیں، ان کا کوئی حل نہیں. وہ قرآن مجید کی واضح آیات کو دیکھ کر بھی اپنی تعویلات کرتے رہتے ہیں. یہ تو ان کی شرارت ہے نا، یہ ان کے نہیں. بات یہ نا کہ یہ تو ان کا خود سے باتیں ہیں. اگر کوئی اسلام کی صحیح شے کو کوئی بدکار استعمال کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے اس شے کی برائی ہو جائے گی؟ ایک زمانے میں فیشن ہوا تھا تمام چوروں نے داڑیاں رکھ لی تھیں، تو کیا داڑھی والے داڑھی موڑ دیں مونڈ دیں اس وجہ سے کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی؟ تو پھر جو ہے وہ خاص طور پہ پولیس والے داڑھی والوں کو پکڑنے لگے. تو یہ معاملہ ایسا نہیں. جو اسلام کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اگر کوئی غلط کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے اس کی نفی ہوگی، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتے. اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. نہیں، مکمل اپوزٹ تو نہیں ہے. اب بھی اکثریت الحمدللہ جو حجاب کا حجاب اختیار کرتی ہیں خواتین، وہ باعثمت پاکیزہ اور دینداری ہی کے جذبے کے تحت کرتی ہیں. بہت کم ہوں گی، مطلب 90% صحیح، بلکہ اور بھی. میرا تو خیال ہے کہ 1% ایسی جو ہے وہ بدمعاش قسم کی خواتین ہوں گی جو کہ پردے کی آڑ میں جو ہے وہ برے کاموں کے لیے اسے استعمال کرتی ہیں. جس طرح سے کہ بعض داڑھی رکھ کر مرد جو ہے وہ برے کام کر کر داڑھی کو بدنام کرتے ہیں. مگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک خاتون ہے، یا مردوں پر مثال لے لیجیے، زیادہ آسان ہے بیان کرنا. ایک شخص ہے وہ تو ہمارے ساتھ کہا کرتے تھے اس طرح سے کہ ایک شخص ہے وہ داڑھی رکھ کر گناہ کر رہا ہے، تو وہ ایک گناہ کر رہا ہے وہ جو گناہ کر رہا ہے، اور ایک شخص داڑھی نہیں رکھ کے گناہ کر رہا ہے وہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک داڑھی نہ رکھنے کا اور ایک گناہ کرنے کا گناہ. تو اسی طرح سے اگر کوئی خاتون برقع پہن کر کوئی برائی کر رہی ہے تو وہ ایک برائی کر رہی ہے، یعنی برائی جو کر رہی ہے، اور اگر وہ برقع نہ پہن کر برائی کر رہی ہے تو دو برائی کر رہی ہے، ایک برقع نہ پہننے کا اور ایک برائی کرنے کا گناہ، دو گناہ ہو گئے وہاں پر. تو یہ بات ہے جی. ہاں پہلے تھا، اب تو خیر ان کی تہذیب سے نکل گئی. جی جی ان کی خواتین جو ہے وہ ہیڈ بھی پہنتی تھی جی، اور اوپر سے بھی جو ہے وہ ہیڈ کے اوپر سے بھی کپڑا آئے گا. یہودیوں میں پڑتا ہے، بلکہ یہودیوں کا تو جو ہے وہ یہاں تک سختی ہم نے سننے میں آئی ہے بس، کہ اگر کسی کی خاتون کو کسی نامحرم نے چھو دیا تو وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. تو ہر وہاں تو یہ سننے میں آیا، اب تو خیر جو کچھ ہے وہ وہ ہے. وقت سے پہلے تھا کون یہودیوں میں ایک طبقہ ہے جو دیندار ہے. سر یہ دوسرا موضوع ہے، موضوع سے متعلق کچھ سوالات ہیں، میرا تو خیال تھا کافی سوالات ہوں گے. جی نہیں، کسی درجے میں انٹریکشن ہو سکتا ہے، اور یہی بات ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں یعنی خلافت قائم ہو جاتی ہے تو خواتین، ایسا نہیں کہ خواتین کوئی کام نہیں کر سکتی، خواتین کے لیے ان کا دائرہ کار ہوگا، مردوں کے لیے ان کا دائرہ کار ہوگا. بعض شعبے ایسے ہیں جو کلیتاً خواتین کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب تجویز کیا کرتے تھے کہ پہلی جماعت سے یا اس سے پہلے سے تعلیم کو لے کر پانچویں جماعت تک تعلیم وہ خاص کر دی جائے خواتین کے لیے، مطلب پرائمری اسکول جتنے ہوں گے اس میں خواتین پڑھائیں گے، اور وہاں پہ پابندی ہو کسی مرد کے داخلے، جو اسکول ہے اس کے اندر صرف بچے جائیں گے اور بچے بچیاں ساتھ پڑھیں گی پانچویں جماعت تک، اور صرف خواتین پڑھائیں گی، تو اب وہ خواتین کی جن کی معاش کا واقعتاً مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. اب ان کو ضرورت نہیں جا کے کسی آفس میں مردوں کے ساتھ مل کے کام کریں، کسی فیکٹری میں کام کریں. پھر بعض انڈسٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جو خواتین کے حوالے کر دی جائیں، سینے پر ہونے کے کوئی ایسے کام یا اسی طرح سے کوئی اور دیگر ایسے کڑھائی وڑھائی کے کام جو گھروں میں بیٹھ کے خواتین کریں، اور اس کا ایسا نظام بنایا جائے، انڈسٹریل ہومز ایسے ہوں کہ ان کے اوقات کار ایسے ہوں کہ جب ان کے گھر کی ذمہ داریاں بھی ڈسٹرب نہ ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی معاش کا بھی اہتمام ہو جائے، تو بالکل ممکن ہے. اسی طرح سے خواتین کی علیحدہ یونیورسٹیز بنائی جائیں، اس میں وہ اعلیٰ ترین تعلیم بھی حاصل کریں مگر پڑھانے والی خواتین ہی ہوں، مردوں کو مرد پڑھائیں خواتین کو خواتین پڑھائیں. اچھا پھر کچھ سبجیکٹس ہیں وہ خاص کر جیسے گائنیکالوجسٹ، اب یہ مرد بھی بننا چاہیں تو ان کو نہ بننے دیا جائے، صرف خواتین ہی ہوں، یا اسی طرح سے اور کچھ خواتین کے ایسے امراض ہیں کہ جن میں اسپیشلائزیشن صرف مردوں کی، صرف خواتین ہی کریں، یا اسی طرح سے چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو وہ بالکل چھوٹے بچے انفینٹ ان کے لیے جو معاملات ہیں ان کے پر خواتین ہی کو اس کی تعلیم دی جائے. اب یہ ہے کہ وہ ہسپتال بالکل علیحدہ ہے، اس میں پردے کا اہتمام ہے، صرف ماں جا سکتی ہے بچے کو لے کر، اور اندر جو علاج کرنے والی معالجہ ہے وہ بھی خاتون ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے اہتمام اگر نیت ہو، مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کو اشتہار کے لیے استعمال کیا جائے، وہ نیوز پڑھنے والی ہوگی، وہ ایئر ہوسٹس ہوگی، وہ ریسپشنسٹ ہوگی، اور تذلیل ہے عورت کے علاوہ. جی جی یہ عزت ہو چکی ہے. جی کیا کرے تھا، ہاں یہ پورے معاشرے سے بنتا ہے، یعنی آپ علیحدہ سے کام نہیں کر سکتے کہ وہ ایک جگہ ہو جائے. البتہ اپنے گھر کے حد تک ہم اختیار رکھتے ہیں، یہ احکامات پڑھنا بھی یہاں پر مطلوب کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ارادہ کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، جو ہمارا دائرہ کار ہے. ادھر توجہ کیجیے گا کہ ہمیں اس کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہے، یعنی ہم اپنے چار دیواری کے اندر ان احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں جو شرعی پردہ ہے وہ نافذ ہو، کوئی محرم خاتون گھر سے باہر نکلیں تو وہ حجاب کی پابندیوں کے ساتھ نکلیں، گھر میں رہیں تو جو ستر کی پابندیاں اس کا لحاظ کریں، ہم کسی محفل میں جائیں تو وہاں پر ستر و حجاب کی پابندیوں کا ہم لحاظ کریں. ایسی محافل کو میں شریک ہوں، مخلوط محافل کا بائیکاٹ ہو، اپنے گھر میں کیبل کو باہر نکال دیں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے جو ہے یہ بے حیائی آتی ہے، اس کو سب سے پہلے گھر سے باہر نکالیں، اس کے بعد ان احکامات کے مطابق اپنے بچوں کے بچیوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کی تربیت کریں، خود اس کا اہتمام کریں، اس کا پاس کریں. نگاہوں کی حفاظت مردوں میں سب سے اہم مطالبہ، عورتوں سے پھر مطالبہ اگر اس اعتبار سے دیکھیے تو چہرے کا پردہ، اور خاص طور پہ محرم رشتے داروں، بہت کچھ مخالفت ہوتی ہے خاندان والوں کی، مگر اس مخالفت کو جو کوئی جھیل جاتا ہے تو وہ اصل میں آخرت اپنی بناتا. مجھے عبد اللہ نے فرمایا نا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ایسی ہوئی تھی کہ حالت غربت میں کوئی جانتا نہیں تھا، سیاؤد کا ماں بدا ان قریب، یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی. آج بھی یہی ہو گیا، اگر کوئی اسلام کے احکامات پر عمل کرے تو لوگ کہتے ہیں اجنبی لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے، اپنے خاندان میں اجنبی ہو کر رہ جائے گا. مگر آگے بشارت ہے، فتوبہ للغرباء، تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے ساتھ غریب ہو جائیں، اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ جو حدیث ہے جس میں کہ 100 شہیدوں کا ثواب تذکرہ ہے، وہ بھی کسی سنت کے مردہ ہو جانے کے بعد تقسیم کر لیں، کسی سنت کے، ایک مجھے دیجیے، کسی سنت کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کا احیاء. تو آج ستر و حجاب کے احکامات یہ بہت زیادہ معاشرے سے دور ہو چکے، معاشرے سے دور ہو چکا، آج ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے وہ واپس لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے، اس کے لیے ایک سزا بنائی جائے، اور آغاز ہمارے گھر سے ہوگا، ہماری اپنی ذات سے ہوگا. کیا کام کریں؟ جی ہاں میک اپ شوہر کے لیے کیا جا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی اس کی تک نہیں بنتی.
جی
پہلی بات تو یہ، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی اسلام کا دیا ہوا سسٹم نہیں ہے. جی اگر ایسا ہے تو اس میں پھر جہاں تک پابندی ہو سکے، یعنی ایک زنانہ معین ہو ایک مردانہ معین ہو گھر میں، اور اس میں پھر یہی ہو کہ تمام بھابیاں اور تمام جو خواتین ہیں وہ ایک طرف رہیں اور تمام مرد ایک طرف رہیں اور سب کے علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں، تو کسی درجے میں مینیج ہو سکتا. پھر بھی یہ ہے کہ اولا تو یہی رہے گا کہ خاتون دیور کے سامنے بھی چہرے کا پردہ کرے، جیٹ کے سامنے بھی کرے، اور جس وقت معین ہو کہ اس وقت مطلب بارچی خانہ ہے تو اس میں مرد نہ جائیں، مرد جو ہے وہ جو مردانہ حصہ ہے گھر کا وہیں تک محدود رہیں، بارچی خانے میں نہ جائیں، کھانے علیحدہ علیحدہ ہوں، مردوں کا الگ کھانا ہو عورتوں کا علیحدہ کھانا ہو، اور پھر اس کے بعد وقت بھی معین ہو، معلوم ہو کہ بھائی اس وقت پہ جو ہے گھر پہ نامحرم مرد نہیں ہوتے تاکہ خواتین آرام سے جو ہے وہ گھر کے کام کاج انجام دے سکیں. تو اس کے بعد اگر یہ ممکن نہ ہو تو ادنا درجے میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ خاتون ایسا اسکارف پہنے کہ چہرہ اگر کھلا ہوا بھی ہے تو پورا جسم اس سے ڈھکا ہوا، یعنی بڑا اسکارف جس سے کہ وہ کم سے کم گھر میں جیٹ دیور دیگر جو آ رہے ہیں اور پھر بات کرنے اور جو ہے وہ ہنسی مذاق اور ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھانے گفتگو سے اعتراض کیا جائے بچا جائے. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے نامحرم خواتین کو سلام کرنا، اور خاص طور پہ جہاں اندیشہ ہو فتنے کا وہاں تو ہر طرح کے انٹریکشن سے بچنا ہے، ہر طرح کے جو ہے وہ اختلاط سے بچنا ہے. البتہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کہیں وہاں سے کوئی مرد گزر رہے ہیں سلام کرتے ہوئے گزر جائیں تو یہ ممانعت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے اور خواتین جو ہے موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین کو سلام کر دیا اور وہاں سے گزر گئے، تو جائز تو ہے. مگر نامحرم خاتون یہ مطالبہ کریں کہ فلانا مجھے سلام کیا کرے یا ان کو وہی سمجھیں کہ بھائی سلام نہ کرنا ان کو کوئی غلط ہے، یہ بات ایسی نہیں. جی بس کہیں کہ اسلام ایسا ہے یا یہ کوئی مغرور ہو گیا ہے یہ کوئی جو ہے وہ بدسلک ہے، ایسا نہیں. جی اچھا اس کے لیے بہت اہم اب یاد آیا کہ ایک تو کتابیں ہو گئیں، کتابیں پڑھنے کا آج کل اتنا رواج نہیں ہے، آپ لوگ تو انشاءاللہ استفادہ کریں اس سے. البتہ گھر والوں کو بٹھا کر کچھ خطبات ہیں وہ سنائے ضرور. اسلام اور قرآن اور پردہ کے عنوان سے مارکت العرا خطاب ہے بانی محترم کا. میں تو پہلی مرتبہ اسلام کی جو پردے کے احکامات اگر صحیح معنی میں کہیں سنے تھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی اس کی کیسٹ میں سنے تھے، اور واقعتاً احساس ہوا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کیا اسلام کے احکامات کیا ہیں. قرآن اور پردہ بہت ہی اہم کیسٹ ہے، وہ مختصر کیسٹ ہے وہ سنائیں، یا اسی طرح سے بعد میں اسلام میں پردے کے احکامات کے عنوان سے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کا 3 گھنٹے کا خطاب ہے، وہ بہت عمدہ ہے، ساری باتیں اس میں کور ہو گئی اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیان ہو گئی. تو گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں، بعض اوقات جھجک ہوتی ہے یہ باتیں خود بیان کرتی ہیں، یعنی کوئی اپنی والدہ کو سمجھانا چاہے یا بہن کو سمجھانا چاہے تو جھجک ہوتی ہے بتانے میں، تو یہ لگا دیں اور خواتین کو بٹھا دیں کہ بھائی سنیں، یا مردوں کو بٹھا کے علیحدہ مرد الگ سنیں بیان اور خواتین علیحدہ سنیں، تاکہ یہ بات کنوے ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. احکام بھی سنائیں ساتھ ساتھ ایمان بنانے کی بھی کوشش ہو، یعنی قرآن کی محافل کے ساتھ جوڑے بھی، مگر ساتھ ساتھ احکام بھی سنائیں. اس کی نفی نہیں ہے کہ احکام نہیں سنائے جائیں گے ابھی ایمان بنے گا، نہیں، احکام کے تو مکلف ہو چکے ہیں، مسلمان آج تمام احکاموں کے مکلف ہیں، عمل نہیں کر رہے تو گناہگار ہو رہے ہیں. یہ تو ایک حکمت ہے کہ تدریج یہی ہے کہ پہلے ایمان بنایا جائے پھر احکام دیے جائیں، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اب جو ہے وہ فتوے لگوانا شروع کر دیں یا جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں یا جو ہے وہ زبان ترش ہو جائے، یہ مناسب نہیں. جی حکمت عملی کے ساتھ کام کریں. اور اسلام میں پردے کے احکامات ہیں؟